إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ساری انسانیت کے لیے بلکہ زمین و آسمان میں بسنے والی مخلوقات کے لیے ایک رحمت والا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت جہالت، گمراہی، ظلم اور اسی طرح جتنی خرابیاں ہو سکتی تھیں ان تمام خرابیوں میں ملوث تھی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور والا دین دیا، عدل والی شریعت دی اور رحمت اور انصاف والے اخلاق دیے، ایک ایسا دین دیا جس کے ذریعے سے ایک انسان آخرت کی جنت پا سکتا ہے اور دنیا کی زندگی بھی اس کے لیے سماجی زندگی کے اعتبار سے خیر و عافیت والی بن سکتی ہے۔ اللہ کا دین اللہ تعالی کی نعمت ہے جس کا اتمام اور تکمیل اور اکمال اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی نعمت کہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ہدایت دینا آپ سن چکے ہیں اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے اسی نعمت کا مطالبہ کرنے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں ہم کو دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہدایت کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہدایت کیا ہے اور ہدایت پر کیسے چلتے ہیں اور ہدایت پر چلنے کے بعد ایک انسان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے۔ اللہ کا محبوب بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والے اعمال کیا ہیں، وہ کیا صفات و اوصاف ہیں اور وہ کیسی زندگی ہے جس پر دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں، دنیا میں نصرت اور آخرت میں مغفرت اور جنت کے وعدے ہیں، وہ کون سی زندگی ہے، کیسے جیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے، کون سی زندگی صحیح ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانیت کی اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو دور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نہیں جانتی ہے۔ اس میں بہت بڑا قصور ہمارا بھی ہے کہ اولاً تو خود ہم میں سے اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ سبا میں آیت نمبر 28 میں فرمایا، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ وما ارسلناك الا كافة للناس، سارے لوگوں کے لیے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی ہے۔ خوشخبری دینے والا نیک اعمال پر، ایمان و عمل پر، اللہ کی ماننے پر جنت کی اور دنیا میں نصرت کی اور رحمت کی اور مغفرت کی خوشخبری، ڈرانے والا، ڈرانے والا کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھے، ڈرانے والا کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں پر دنیا اور آخرت میں انسان کو جو نقصان ہوتا ہے، دنیا میں جو بربادی آتی ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آپ لوگوں کو ڈراوا سنانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کے ذریعے سے بتلا دیا کہ بھلائی پر کیا ملے گا اور برائیوں کے اوپر دنیا اور آخرت میں کیا نقصان ہے۔ اسی کا دیکھیں، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے۔ اس میں قصور بہت بڑا ہمارا ہے، اولا تو ہم نہیں جانتے ہیں اور جاننے والے دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، سنے، آپ کا تذکرہ کرے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرہ کرنا، آپ کے اوصاف، آپ کی شمائل، آپ کے اخلاق، آپ کی صفات بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو یہ جانے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کلمہ پڑھ رہا ہے، جن کا ان کے اوصاف اس کو معلوم ہو کہ کون شخصیت ہے جس کو مانے بغیر، جس پر ایمان لائے بغیر، جس کی رسالت کا اقرار کیے بغیر ایک انسان اللہ کے نزدیک ایمان والا بنی نہیں سکتا، یہ ہے کون؟ یہ شخصیت، یہ مبارک شخصیت، یہ اعلیٰ ترین شخصیت کہ جس کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو چیزیں ہیں۔ اللہ نے اپنا رسول جس کو بنایا، یہ کون شخصیت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جس پر ایمان لایا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ مانتا ہے ان کو لیکن جانتا نہیں، کتنی افسوس کی چیز ہے۔ دو، ایک انسان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جانے گا تو برے کو جاننے کے بعد آدمی اس سے دور ہوتا ہے، لیکن اچھے کو جاننے کے بعد اور دل میں اس کی محبت اور عظمت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی اعلیٰ اور ارفع ہے کہ جو انسان آپ کی شخصیت کا جتنا علم حاصل کرتا چلا جائے گا، اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر محبت اور عظمت بڑھتی ہے تو ایسا انسان، اس کا ایمان بھی کامل اور اللہ کے نزدیک بھی ایسا انسان محبوب ترین ہے، کیونکہ اللہ تعالی کے محبوب کو محبوب بنانا اللہ کا محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، بعض اوقات ایسے جملے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتے، اللہ کے محبوب کو محبوب بنانا اللہ کے محبوب بننے کا ذریعہ ہے۔ جس سے اللہ کو محبت ہے، اگر ہم بھی اس سے محبت کریں گے تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، بلکہ آپ کی محبت کو دوسروں پر ترجیح دینا، یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث میں بات ذکر کی ہے کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. امام مسلم نے اور امام البخاری وغیرہ نے مختلف الفاظ سے اس کو روایت کیا. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے, صحیح ڈھنگ کا ایمان اس کا نہیں بنا, جس کے نزدیک میں اس کے باپ سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. باپ سے محبت بچپن سے ہوتی ہے تعظیم کے طور پر احسان کے طور پر, کیونکہ محسن ہے پال پوس کے بڑا کیا ہے اور بڑے ہیں محبت ہوتی ہے, ایک محبت ایسی ہوتی ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے شفقت کی وجہ سے, بچپن سے خود پالتا ہے تو دل میں رحم کے طور پر محبت بن جاتی ہے. لوگوں میں کسی کو دیکھتا ہے اچھی صفت والا ہے اچھے کام کرتا ہے اچھا انسان ہے, اس کی محبت دل میں آتی ہے کبھی احسان کی وجہ سے کبھی خود نیک ہونے کی وجہ سے کہ اچھا انسان ہے, کبھی وہ خود احسان کرے تو اور محبت بڑھ جاتی ہے. تو تعظیم کی محبت شفقت کی محبت احسان اور خوبیوں والی محبت ان ساری محبتوں میں سب سے زیادہ محبت اگر ہو تو کس سے ہونا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری محبتوں پر ایک محبت اونچی ہونی چاہیے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا ایک ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے کہ آپ اتنی اچھی صفات والے تھے کہ آپ کے بارے میں اگر ایک آدمی پڑھے آپ کے بارے میں اگر ایک آدمی جانے تو اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے. تو کیوں ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دوسرا سبب ہے. تین, آج اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ کے اوصاف کے سلسلے میں میڈیا ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو, آج عالمی سطح پر دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی کوئی نہ کوئی بیوقوف کھڑا ہو جاتا ہے, بد قسمت کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ایسے لوگوں کو ہم جاہلی کہیں گے اور کیا کہیں گے, کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ کوئی کتاب لکھ دیتا ہے کوئی جملہ میڈیا میں کہہ دیتا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اس کی تاریخ ابھی قریب کی نہیں ہے, بہت پہلے سے ہے. اس لیے کہ جب تک کہ کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا دوسروں کو دور نہیں رکھا جا سکتا ہے. کسی کے بارے میں لوگ اگر اس کے قریب جانے کی پاسبلٹی ہو امکان ہو تو پہلے ہی سے اتنا برا اس کو بتا دو کہ لوگ ڈر کے اس کے پاس جائے گی. یہ ہمیشہ سے انسانیت کا مرض رہا ہے, لیکن افسوس بلکہ خوشی کی بات یہ ہے ان کے لیے افسوس ہے کہ ایسی چیزیں اکثر کامیاب نہیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل خود استعمال کرتے ہیں. جن کی عقل دوسرے استعمال کرتے بیچارے وہ تو مسکین ہیں, لیکن جو اللہ کی دی ہوئی بصیرت اور سوچنے کی صلاحیت کو خود استعمال کرتے ہیں ایسے لوگ اس چکر میں نہیں پڑتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں, اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رائے قائم کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے ٹیررسٹ تھے, کوئی کہتا ہے کیا تھے, کوئی کہتا ہے کیا تھے. ٹیررزم سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک امن والا دین ہے, انسانیت والا دین ہے. انسانیت کے لیے سب سے زیادہ بھلائی اگر کسی دین میں ہے تو اسلام میں ہے. بہرحال تو اس لیے آج اس دور میں بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حقیقی طور پر آپ تھے کیسے دلائل کی روشنی میں روایات کی روشنی میں معلوم کریں, تاکہ اگر کوئی غلط بولنے والا ہو تو ہمارے پاس صحیح بولنے کے لیے تو کچھ ہو. اگر کوئی کھڑے کر کے ہم کو بول دے ذرا بتاؤ تمہارے نبی کیسے تھے تو آدمی شرمائے گا. کیوں شرما رہے حضرت؟ بولے میرے کوئی نہیں معلوم تو میں کیا بتاؤں. تو اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں, اس کو شرم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں, اس کو شرم آنے چاہیے. کہ اس کو نہیں معلوم اس کا نبی کیسا ہے. نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار, نبی کے لیے جان لینے کے لیے تیار, لیکن نبی کو جاننے کے لیے تیار ہے. جان لے مت, جان دے مت, نبی کو جان تو لے. لیکن آج نبی کے بارے میں آپ پوچھو, کتنوں کو نام معلوم ہے نبی کا؟ کئی لوگ تو حضور کہتے کہتے حضور ہی کو نام سمجھ بیٹھے ہیں. حضور حضور, نبی کا نام کیا؟ حضور, اور کیا؟ نبی کا نام نہیں معلوم, والد کا نام نہیں معلوم, کسی کو دادا کا نہیں معلوم. اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ سکھانے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے بہت سی اہم باتیں نہیں سکھائی. کہ ہمارے نبی, تو نبی کے بارے میں معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, کیسے دکھائی دیتے تھے, کیسا چلتے تھے, کیسا بیٹھتے تھے, کیسے بات. ایک ایک ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ ایک آدمی جب معلوم کرتا ہے, غور کرتا ہے, تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ کیسے ڈسپلن انسان. اگر کسی انسان کو ایک دم رحم والا, با اصول انسان, سمجھدار, عقل مند انسان زمین پر کوئی ہستی اگر چلی ہے, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. ایسی شخصیت جس نے عرب کی بنجر زمین کو, جو اخلاقی اعتبار سے بنجر ترین زمین ہو چکی تھی, اس زمین کو, اس کے افراد کو ایک دم باغ میں تبدیل کر دیا, جو اخلاقی اور اصول اور آداب کے اعتبار سے گویا کہ ایک باغ بن گیا, ہریالی آ گئی ادھر, پھل پھول میں تبدیل ہو گیا عرب. ایسا عرب جس میں لوگ اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے کھڈا کھود کے, گڑا کھود کے اس میں ڈالتے تھے. وہاں پر ایک دوسرے کے لیے لوگ جان دینے کے لیے آمادہ ہو گئے کہ وہ کھا لے میں بھوکا رہ جاؤں, وہ پانی پی لے میں پیاسا رہ جاؤں. ایسے انسان بنے کیسے, کس کی تربیت سے بنے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تاریخ کا وہ موڑ کہ جس کے بعد سے انسانیت کا دور شروع ہوا ہے, آزادی کا دور شروع ہوا ہے, انسان کی فکر کو غلامی سے آزاد کیا گیا, وہ اسلام کا دور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا. ورنہ اس سے پہلے کا دین تھا الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں, پہلے کا دور ہی ہے. جو بادشاہ ہو گیا بس پوری قوم کو, لوگوں کو وہی ماننا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کرسچینٹی کے پھیلنے کے اسباب میں سے سیزر نے قبول کیا, ان کے جو بھی بادشاہ تھا اس نے قبول کر لیا دین, تو اس کے بعد سب کو ماننا پڑا ہو. لیکن اسلام, اسلام نے جب تعلیمات دی تو اسلام نے ایسا دور دیا جس میں آزادی فکر تھی, انسان کو آزادی دی گئی. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام نے, اس لیے کہ کچھ باتیں بولنی ضروری ہوتی ہیں مقدمے کے طور پر, کبھی لمبا بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بغیر باقی باتوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں زور زبردستی نہیں, یعنی دین میں داخل کرنے میں زور زبردستی نہیں. ایسا نہیں کہ گھر میں بیوی اٹھا رہی شوہر کو, اٹھو فجر کا ٹائم ہو گیا, اٹھو نہیں تو پانی کا گلاس لا کے ڈالوں گی دیکھو منہ پہ. تو یہ مولوی صاحب کہیں لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. باپ بیٹے کے ہاتھ سے جو ہے شراب کی بوتل لے کے پھوڑ دے گئے, لا اکراہ فی الدین نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب دین میں داخل کرنے میں زور زبردستی نہیں. ہاں ایک بار داخل ہو گیا تو جو قاعدے ہیں وہ نافذ ہو جائیں گے, پھر جو ہے وہ کرنا پڑے گا, نہیں کرے گا تو پکڑ کے کروائیں گے. لیکن دین میں آؤ ویلکم کہہ سکتا ہے, لیکن چلو ڈنڈا لے کے لوگوں کو دین میں داخل کر سکتا ہے نہیں. تو اسلام کی تعلیم ہے یہ. لیکن کتنی افسوس کی چیز ہے کہ آپ دیکھیے اسلام کو بدنام کرنے میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہمت ہے کہ آپ نے تلوار کے ذریعے سے سب کو کیا کیا, لوگ ڈنڈا گئے تھے تلوار کہ جان ہی نمبر ہی ختم, کہ تلوار کے زور پہ داخل کیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں اکراہ نہیں, زبردستی داخلہ نہیں. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے کھل کے واضح ہو چکی ہے. اسلام نے جبر کے دور سے نکال کر دلیل کے دور میں انسان کو لایا. دیکھیے اس آیت کا اگر آپ دو گھنٹے بھی اس کو سمجھائے تو کم ہے. اسلام نے بتلایا کہ زبردستی کرنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں, دلائل اتنے تمہارے پاس ہے, جس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. کہاوت بھی ہے نا کہ لوگ جھگڑا کب کرتے ہیں, جب بحث نہیں کر پاتے. اسلام نے بتایا دلائل تمہارے پاس ہیں, ہدایت اور گمراہی کو واضح کرنے کے لیے علم تمہارے پاس ہے, تم کو زبردستی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم دلائل کے بنیاد پر ایک انسان کو مسخر کر سکتے ہو, تم کو ڈنڈا نہیں بتانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ انسان ہے, اللہ نے اس کو عقل دی ہے, جانور کو بتانا پڑتا ہے ڈنڈا. انسان کو اللہ نے انٹلیکٹ دی ہے, اس کو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے. اسلام نے انسان کو جبر کے دور سے نکال کر دلائل کے دور میں, حق کی وضاحت اور دعوت کے دور میں, آرگیومنٹ کے دور میں اسلام لے آیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. ٹھیک ہے, بولو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. اسلام نے اس دور میں لایا تھا, یعنی اسلام نے انسان کو کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری بات نہیں مان رہے, تم ہماری نہیں مان رہے, لیکن تم دلیل لاؤ. اسلام نے اتنی آزادی دی کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی کہا جائے ٹھیک ہے لاؤ اپنی دلیل, دیکھتے ہیں تمہاری دلیل کو. یہ ڈسکشن کے دور میں اسلام لایا ہے. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ آپ ایک ظالم, نعوذ باللہ, ظالم و جابر انسان اور حکمراں تھے, اور آپ نے تلوار کے زور پہ دین کو پھیلایا, یہ ایسا جھوٹ ہے کہ آدمی دن کے اجالے میں کہے کہ آسمان میں سورج نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے, آپ کی زندگی, آپ کی تاریخ کے مختلف پہلو اس کے سامنے ہوں, اور پھر وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں کو کرائے, تاکہ لوگ جانے کہ ہمارے نبی ایک شخصیت ایسی بھی گزر چکی ہے جس کو لوگ نہیں جانتے. بہرحال تو یہ وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ایمان لائے کس پہ لائے معلوم ہونا چاہیے. دو, ایمان کا تقاضا, بلکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ محبت ہو نبی سے. محبت کیسے بڑھے گی؟ جانکاری ہوگی نبی کیسے تھے. نمبر تین, دعوت کا تقاضا ہے کہ آج اسلام پر اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کچھ کہتا ہے. مسلمان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, بھائی اس کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ آپ بتاؤ نا کیا ہے ہمارے نبی. آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے آپ کھڑے ہو کے بتاؤ ایسا نہیں ایسا ہے, لوگ سنیں گے آپ کی بات. جب اس کی سن رہے ہیں آپ کی کیوں نہیں سنیں گے؟ لیکن ہماری مصیبت کیا ہے, ہم بولتے کچھ نہیں, ہم لڑنے پہ آ جاتے ہیں. یہ غلطی ہے. ہاتھ پکڑ کے اس کو پوچھیں گے ٹھیک ہے اس نے جو بھی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط ہے, تیرا کیا بولنا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں بولنے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے کو معلوم نہیں, پر نبی کو بولا میرے کو بہت غصہ آیا. یہ غصہ دعوت نہیں بن سکتا ہے. غصہ ہمارے جذبات کا اظہار ہے, بلکہ بعض اوقات کوئی کچھ کہتا ہے, مسلمان کچھ کرتے ہیں, اور میڈیا میں وہ آتا ہے, لوگ بولتے دیکھو کیسے مسلمان ہیں, اور زیادہ بدنام, نبی بھی بدنام اور امتی بھی بدنام. اگر مسلمان کھڑے ہو کے صحیح ڈھنگ سے نبی کے بارے میں بتائے یہ ایسا پلا نے کہا ایسا نہیں ہے, اس کو ہسٹری معلوم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ایسا ہے, تو بچہ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. اگر بچہ بنا دیں ایسا بولنے والوں کو, وہ اپنے آپ بے قیمت ہو جائیں گے, کونے میں جا کے چھپ جائیں گے. ہم ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں, پھر کوئی ان کو سیکیورٹی دیتا ہے, کوئی ان کو جو ہے اور لکھو بولتا ہم تمہارا چھاپتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہماری نادانی ہے, ہماری کمزوری سے ایسا ہوتا ہے. چار دن دو دن کے جلسے جلوس اور یہ وہ جلاؤ, یہ توڑ پھوڑ کرو, اس سے کیا اسلام کا نام اچھا ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا ہے. بولنے والے رکنے والے نہیں رکنے والے. آپ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرو, عالم کے سامنے پیش کرو کہ بولنے والے کو ڈر لگے کہ اتنی بڑی شخصیت میں بولوں گا تو میں بے قیمت ہو جاؤں گا. آج اگر کوئی آدمی کہے الیگزینڈر, نیپولین ایک دم بزدل لوگ تھے, ان کو حکومت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا, اگر ایسا کوئی لکھتا ہے آپ بتائیے. سکندر جو بادشاہ تھا وہ ایک دم اس کو معلوم ہی نہیں تھا حکومت کیسے کرتے ہیں. کوئی لکھے گا ایسا تو کیا ہوگا؟ لوگ بولیں گے اس کو ہسٹری معلوم نہیں ابھی, کیونکہ ان کی عظمت, ان شخصیات کی عظمت تاریخ میں اتنی چھا چکی ہے کہ ان کے بارے میں بولنے والا اگر کچھ الٹا بول دیتا ہے تو وہ خود بے قیمت ہو جاتا ہے, بچہ بن جاتا ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جو کہ انسانیت میں سب سے بہترین شخصیت ہے, آپ کے بارے میں علم کو اتنا عام کریں کہ آپ کے بارے میں بولنے والا اگر کوئی غلط بات بولتا ہے تو وہ خود بے قیمت ہو جائے. یہ آج کرنے کا کام ہے جو مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری, جو خود قرآن میں اللہ نے اس کا حکم ہم کو دیا ہے. یہ چھوڑ کے ہم سب کچھ کرتے ہیں جو اہم چیزیں ہم نہیں کرتے. کیوں؟ شیطان ہم کو کام پہ نہیں لگائے تو کس کو لگائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کیوں نہ کریں, خصوصاً اس وقت جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن میں بلکہ قرآن سے پہلی کتابوں میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا آپ کا, اور سورہ البقرہ آیت نمبر 146 اور اسی طرح سے سورہ الانعام آیت نمبر 20 اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے, کتاب کون سی؟ اللہ کی کتاب, پچھلی کتاب ہے تورات اور انجیل اور زبور. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. بھیڑ میں بھی بیٹا نکلا برابر پہچانتا, کوئی بھی ٹی شرٹ پہن کے آیا ہو. آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا ہے, عام حالات ہیں. اب کوئی بےچارا نہ پہچانے تو اس کی مصیبت, لیکن آدمی اپنی اولاد کو برابر پہچانتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دے رکھی ہے, آسمانی کتاب تورات زبور انجیل, یعرفونہم, اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں, اتنا پکا ان کا نالج کہ ہاں یہ نبی ہے, اتنا پکا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے, جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, لیکن ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو جانتا ہے اس کے باوجود حق کو چھپائے ہوئے ہے. انہیں اللہ نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے, آپ کے بارے میں پچھلی کتابوں میں تورات زبور انجیل میں ذکر ہے, اور یہودی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, عیسائی جو اس زمانے میں تھے, ان کو معلوم تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ ہماری کتاب میں ان کا مینشن ہے, ان کا تعارف ہے, اور وہ جانتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہے. پھر ان میں سے کچھ ہیں جو ایمان لائے, جیسے عبداللہ ابن سلام ہیں, علی ابن حاتم اور دوسرے لوگ ہیں, یہ ایمان لے آئے, اور کچھ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو پہچانا لیکن آپ پر ایمان نہ لائے. اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ ایمان صرف پہچاننے کا نام نہیں ہے, ایمان قبول کرنے اور ماننے کا نام ہے. یہودیوں کے دل بولتے تھے کہ نہیں ہاں یہ نبی ہے, کیا وہ ایمان ہوا؟ نہیں. اگر وہ قبول کرتے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں یہ نبی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, تو انسان کا اپنا عمل اس کا قبول کرنا یہ اللہ کے نزدیک ایمان ہے, صرف پہچان لینا ایمان نہیں. کہ اس کا انٹیلیجنس کہے, اس کی عقل کہے کہ ہاں یہ ہے صحیح ہے, وہ ایمان نہیں بنتا ہے جب تک کہ وہ اپنے دل سے اس کو قبول نہ کرے, ہاں میں اس کو مانتا ہوں, ہاں تسلیم کیا میں نے, تب جا کے وہ ایمان بنتا ہے. اس لیے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان قبول کا نام ہے, صرف سمجھ لینے کا نام نہیں ہے, ماننے کا نام ہے, تسلیم کرنے کا نام. وہ یسلم تسلیما, کہ تسلیم کرے آدمی. آئیے دیکھتے ہیں کہ پچھلی کتابوں میں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 157 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ لوگ جو اس رسول, اس نبی کو جو کہ امی ہے, الرسول النبی الامی, جو لوگ اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, کس کو؟ اس رسول کو, اس نبی کو جو کہ امی ہے. امی ہے, پڑھے لکھے نہیں ہیں, لکھنا پڑھنا جانتے ہیں نہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر لکھے پڑھے ہی علم دے دے, پڑھنے لکھنے کے محتاج بھی آپ کو بنایا, یہ عیب نہیں ہے. دیکھیے جاہل ہونا عیب ہے, ان پڑھ ہونا عیب نہیں ہے. بعضوں نے کیا بات, کچھ بھی سکھا رہے آج غلط کچھ, کیا ہوا ان کو؟ پڑھا لکھا جاہل نہیں رہتا, رہتا, اور ان پڑھ ہو کے بھی علم والا ہو سکتا ہے. پڑھنا نہ آنا پڑھنا کائے کا ذریعہ ہے؟ پڑھنا کس چیز کا ذریعہ ہے؟ کبھی کبھی تھوڑا اور سمجھانا پڑتا ہے لوگوں کو، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. پڑھنا علم کا ذریعہ ہے، بغیر پڑھے بھی تو علم آ سکتا ہے، لیکن پڑھنے کے باوجود علم نہ آئے اور آدمی جاہل ہی رہے، عقل سے کام نہ لے، سمجھے نہیں، تو وہ پڑھ لکھ کے کیا رہتا ہے؟ پھر جاہل. تو بعض اوقات آدمی پڑھا لکھا جاہل ہوتا ہے اور بعض اوقات ان پڑھ عالم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لیکن آپ کیا تھے؟ عالموں کے معلم تھے. صحابہ کیا تھے؟ عالم تھے. صحابہ کو عالم بنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آپ عالموں کے معلم تھے، انبیاء کے سردار تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنایا، آپ کو اس کے اس کے اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، ڈائریکٹ جبریل نے آپ کو آ کے پڑھایا، کسی اور کا محتاج نہیں. اگر پڑھے لکھے ہوتے تو ان پڑھ ہونے کے باوجود، ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں، اس لیے یاد رکھے کوئی کہے گا نبی کی شان میں گستاخی کی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے آ کے کہا اقرا، پہلی وحی سورہ اقرا کی تفسیر میں آپ دیکھ لیں، سورہ العلق، جبریل بخاری میں بھی ہے، جبریل نے آ کے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو آپ نے کہا پڑھا ہوا، مجھ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنا علم آپ کو عطا فرمایا، تو آپ پڑھے لکھے نہیں تھے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اللہ نے قرآن میں فرمایا ولا تخطه بيمينك، اے نبی اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے، نہ آپ اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو شک میں پڑھنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں. کیا شک کرتے؟ کاپی کیے بائبل میں سے، کاپی کیے. آج بھی بہت سارے بولتے ہیں نا عیسائی اور یہودی کہ یہ تو بائبل میں دیکھ کے، بائبل تھی ایک سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا، جو باہر گئے تھے شام کو، کہتے ہیں ایک سفر میں یہ سب سیکھ لی پورا، جو بھی تورات میں جو بھی. کوئی آدمی کو کہ ٹھیک ہے سفر میں بائبل لے کے جاؤ سب معلوم پڑتا کہ بتاؤ، بائبل گود میں لے کے جاؤ بھائی، تم کو نہیں معلوم، زندگی بھر گھر میں رکھا ہوا ہے تم کو نہیں معلوم. اور ہمارا ایک نبی بچپن میں سفر کر کے جائے شام کو اور سب سیکھ کے آئے، تو کتنے انٹیلیجنٹ تھے، کیا ہائی لیول کا انٹیلیجنس تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس زمانے میں لو بائبل پڑھو والا معاملہ نہیں تھا، لوگ مذہبی کتابوں کو چھپا کے سرداری کو باقی رکھنے والے تھے کہ خاص خاص لوگوں کے پاس، جیسے کہ آج بھی بعض جگہوں پہ ہوتا ہے، خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آج تو ہمارے بہت سارے لوگ جو کیتھولکس میں سے آئے ہیں بولتے ہیں ان میں بھی بائبل نہیں پڑھتے، زیادہ نہیں پڑھتے، پریئر میں ہی رہتے ہیں، زیادہ بائبل پڑھتے نہیں ہیں. تو ایسے ہی تھا کہ اس زمانے میں لوگ پڑھتے نہیں تھے زیادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول جو کہ امی نبی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ نبی وہ شخصیت جس کے بارے میں یہ اپنے پاس موجود تورات اور انجیل میں اس کے بارے میں تذکرہ لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں اور انجیل میں اس نبی کا تذکرہ لکھا ہوا وہ پاتے ہیں، پڑھتے ہیں. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ نبی ان کو بھلائیوں کی تلقین کرتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے. ویحل لهم الطیبات، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزوں کو یا حرام یا بری چیزوں کو ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. ویضع عنہم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اور ان پر جو بوجھ تھے اور ان کے گلوں میں جو توق تھے کڑے گول پھانسی کی، جیسے پہلے قید میں پہنایا جاتا تھا، آج تو نہیں پہناتے ایسا کہ گلے میں بھی اور ہاتھ میں بھی کوئی بہت بڑا مجرم ہو، پاؤں میں زنجیریں اس کی ہوتی تھی، توق اس کو کہتے ہیں گلے میں، تو ایسے جو بندھن ان کے تھے ان کو ہلکا کر دیتا ہے. جو پچھلی شریعتوں میں سختی تھی اللہ کی طرف سے اور بہت ساری لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں جمع کر دی تھی اور اضافے کر دیے تھے سختیوں کے، یہ رسول اس کو ہلکا کر دیتا ہے، آسان دین ان کے سامنے لے کر آیا ہے.
فالذین آمنوا وعزروه ونصروه،
پھر وہ لوگ جو اس رسول پر، نبی پر ایمان لائیں، فالذین آمنوا به وعزروه، اور اس نبی کی تعظیم کریں، توقیر کریں، ونصروه، اور اس نبی کی مدد کریں۔ دیکھیے تین چیزیں بتائیے، ہمارے لیے بھی ہے یہ۔ میں نے کہا نا آج ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کی مدد کی جائے، قیامت تک ضرورت ہے۔ کیا مدد ہے؟ فالذین آمنوا به، پھر وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے۔ نمبر دو، وعزرو، اور اس نبی کی تعظیم کریں، توقیر کریں، احترام کریں۔ نمبر تین، ونصروا، اور اس نبی کی مدد کریں، اس نبی کی نصرت کریں۔ واتبعوا النور الذي انزل معه، اور اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی پر نازل ہوا ہے۔ کیا نور ہے؟ قرآن، اور اس کی تشریح، تفسیر، اور اس کا سمجھانا جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ قرآن کا متن اور قرآن کا فہم جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، جو کہ نور ہے، جو کہ نور ہے، جس میں شروع میں کہا نا دین یہ نور ہے، تو اس نور کی اتباع کریں جو اس نبی پر نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو جو اس نبی پر ایمان لائیں، اس کا احترام کریں، نبی کی مدد کریں اور نبی کی اتباع کریں، انہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فلاح اور کامیابی ہے۔ تو نبی کی مدد کرنا یہی ہے کہ دین کا تقاضا جہاں ہو، ایک آدمی وہاں پر دین کے اس تقاضے کو ویسا پورا کرے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم دی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ جب آپ کی شخصیت پر تہمتیں لگ رہی ہوں تو مسلمان کہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے تھے۔ آپ بتائیے، ہمارے باپ پر، ہمارے دادا پر کوئی کیچڑ اچھالے؟ صرف لڑنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے کہ صفائی دی جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی الزام لگائے تو کوئی صفائی دینے والا ہماری طرف سے ہو، کوئی بولے ہی نہیں کچھ۔ تو آج میں سے کیا بولے ہی نہیں تم لوگ میرے بارے میں کچھ، میرے پہ الزام لگایا گیا، تم نے صفائی پیش نہیں کی میری۔ اب بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگ رہے ہوں جھوٹے جھوٹے، اور مسلمان اپنے کھانے میں اور دکان میں اور اس میں اس میں لگا رہے، اور اپنی طرف سے کچھ صفائی پیش نہ کرے، نبی کی صحیح بات پیش نہ کرے، کتنے افسوس کی چیز ہے۔ پھر لڑنے سے کوئی صفائی نہیں ہوتی ہے، گالی دینے سے صفائی نہیں ہوتی ہے، توڑ پھوڑ سے صفائی نہیں ہوتی ہے، معلوم کر کے اس کو بیان کرنے سے صفائی ہوتی ہے، حقائق کو پیش کرنا کہ جھوٹ جھوٹ ثابت ہو جائے۔ بہرحال یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ تورات اور انجیل میں پاتے ہیں۔ ہے کیا ایسا؟ آج بھی ہے کیا؟ آج بھی ہے۔ آج بھی جو تورات موجود ہے، آج بھی جو انجیل موجود ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے ہم دیکھیں حدیث میں کیا ہے، اس کے بعد جائیں گے۔ بخاری میں کتاب البیوع حدیث نمبر 2125، یہ فتح الباری کی محمد فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے۔ کتاب البیوع میں ایک روایت ہے، عطا ابن یسار کہتے ہیں لقیت عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، عبد اللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ہیں۔ عطا ابن یسار کہتے ہیں میں ان سے ملا، قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں ہیں ذرا بتاؤ ہم کو، تورات میں جو صفات ہیں وہ ہم کو بتاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص تورات پڑھتے تھے، یہ عالم تھے اور تورات کا نالج بھی ان کو تھا۔ ہر آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے، علماء کو چاہیے کہ اس میں پڑھیں، ورنہ آدمی کو قرآن نہیں معلوم ہوتا ہے، قرآن تو کیا استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہوتے ہوں، بائبل میں ادھر ہے، بائبل میں ادھر ہے، قرآن میں کدھر ہے نہیں معلوم، بائبل میں ادھر ہے معلوم ہے۔ تو جو قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتا ہے تو وہ آدمی یہ چکر میں نہ پڑے، علماء کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے لیے کام ہے، یہ وہی کام آدمی کام کرے جس کو قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے۔ تو یہ عالم تھے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، جن کو تورات کا بھی علم تھا۔ قلت اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا کہ مجھ کو بتائیے تورات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات ہیں۔ قال اجل، کہا بالکل بتاتا ہوں، واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن، کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات تو وہ ہیں تورات میں جو خود قرآن میں ہیں. مثلا یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, یہ قرآن میں کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈراوا سنانے والا بنا کر. یہ تو قرآن میں ہے. وحرزا للامیین, اور امیوں کے لیے ایک قلعے کے طور پر ہم نے بھیجا ہے, حفاظت کے طور پر بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑھ لوگوں کو بھی سنبھال کے ان کی تربیت کی, ان کو ایک اچھا انسان بنایا. آج انسان سب پڑھے لکھوں کے پیچھے پڑتا ہے کیونکہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے انسان کو دعوت اور تربیت کے ذریعے سے, تزکیہ کے ذریعے سے ایک اچھا انسان بنایا. وحرزا للامیین, امیوں کے لیے آپ ایک قلعہ ہیں, ان پڑھ لوگوں کے لیے آپ ایک قلعے کی طرح ہیں, ایک سیکیورٹی اور حفاظت ہے. انت عبدی, تورات میں ہے کیا صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انت عبدی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انت عبدی ورسولی, اے نبی تم میرے بندے ہو, آپ میرے بندے ہو اور میرے رسول ہو. سمیتک المتوکل, میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے. متوکل اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والا ہے. سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ, آپ نہ سخت زبان ہو نہ سخت دل ہو. نہ آپ کی زبان سخت ہے نہ آپ کا دل سخت ہے, آپ سخت مزاج نہیں ہو. ولا سخاب فی الاسواق, اور نہ آپ بازاروں میں زور زور سے باتیں کرنے والے ہو. بازاروں میں چیخ پکار کرنے والا ہمارا نبی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ولا يدفع بالسيئة سيئة ولكن يعفو ويغفر, اور اے نبی آپ, یعنی یہ نبی برائی کو برائی سے دفع نہیں کرتا ہے بلکہ برائی کے بدلے میں اس کو معاف کر دیتا ہے اور مغفرت کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے. وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اس نبی کو نہیں اٹھائے گا, اس نبی کو موت نہیں دے گا. حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى, حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَى, اللہ تعالیٰ اس نبی کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. اور کیا اللہ نے, کوئی سی قوم تھی عرب کی قوم, ڈینجر, کیسے اچھے لوگ بنایا اللہ تعالیٰ نے, بنایا ہدایت کے ذریعے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ اس نبی کو نہیں اٹھائے گا جب تک کہ ایک ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دے. بِأَن يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, بِأَن يَقُولُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, وہ ٹیڑھے سے سیدھا ہونا کیا ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام, اللہ کی توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر سارا شرک سے بھرا ہوا عرب, سارا شرک سے بھرا ہوا عرب شرک سے پاک کر کے اس کو توحید والا بنا. آدمی سے زندگی چلی جاتی 50 سال جاتے, گھر اس کا توحید والا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو توحید والا بنا دیا, کوئی معمولی بات ہے؟ بِأَن يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا, اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے سے اندھی آنکھوں کو کھول دے گا. وَآذَانًا صُمًّا, بہرے کانوں کو سننے والا بنا دے گا. وَقُلُوبًا غُلْفًا, اور بند دلوں کے تالے کھول دے گا. اس نبی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اندھوں کو آنکھ ملے گی بصیرت, جن کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا کیا کیسا کرنا, ان کو آنکھ ملے گی بصیرت ملے گی. بہرے جو کچھ سننے والے نہیں تھے, نہیں ماننے کا ہم کو کان میں انگلی, نہیں سنتے ہم, ان کو اللہ سننے والا بنائے گا, علم کو سننے والا سیکھنے والا. اور وہ لوگ جن کے دل بند دل ہیں, جو غور و فکر نہیں کرتے ہیں قطعاً, ان کو اللہ تعالیٰ بہترین علوم اور سوچنے والا اللہ بنائے گا. یہ کہاں پر ہے؟ تورات میں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ صحابی کہہ رہے ہیں. ہے کہ تورات میں ہے, آج بھی ہے, آج بھی ہے. ایک عیسائی کو میں نے بتایا, بہت دیر تک دیکھو اور مولا ایک 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 کوالٹیز میں دیکھو, آج بھی تورات میں ہے. آئزایا, آئزایا چیپٹر 42:1 سے لے کے 23 تک آپ پڑھو. آئزایا آج بھی بائبل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں انہوں نے زبور کو بھی ڈال دیا ہے, جو سامس وغیرہ جو کہتے ہیں, پی سے آتا ہے, پی ایس اے ایل ایم ایس, سامس. تو زبور کو پورا اس میں ڈال دیا انہوں نے. اور اس میں جو بھی جمع تفریق کیے ہوں تو اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے بتایا قرآن میں. لیکن آج بھی کچھ پیسجز ایسے ہیں اس میں جو جس میں معلوم پڑتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہے، تب بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے. عزیہ میں آپ دیکھیں گے چیپٹر 42 اور اس کو ورس نمبر 1 سے 23 تک آپ پڑھتے چلے جائیں، بالکل اگزیکٹلی یہ باتیں ہیں. بلکہ الفاظ شروع اس طرح سے دیکھو، میرا بندہ، میرا چنا ہوا بندہ، چوزن ون مصطفیٰ کے لیے آتا ہے، عبدی میرا بندہ. اس میں خود ہے کہ بتوں کو، بتوں کی عبادت کرنے والے ذلیل ہوں گے، اس میں خود لکھا ہوا ہے. اور کیا کچھ نہیں، بہت ساری صفات اللہ کے نبی. اور یہ جو ہے کہ ٹیڑھی قوم کو سیدھا کرے گا، پورا ہے اس کے، بتوں کی بات کرنے والے ذلیل ہوں گے، ٹیڑھے سیدھے ہوں گے، اور بہت ساری باتیں. اور کیدار جو ہیں، کیدار، قیدار عرب میں رہنے والے، عرب کا قبیلہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، قیدار تک جا کے ملتا ہے. تو کیدار والوں کو خوش ہونا چاہیے، عرب کے لوگوں کو کیوں ہونا چاہیے بھائی خوش، کیدار کدھر ہے؟ کیونکہ یہ نبی آنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کئی جگہ پر ہے. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جس کو تورات کہا جاتا ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، پچھلے نبیوں نے خبر دی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا. انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ذکر کیے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف آیت نمبر 6، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، آج عیسائی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا کے لیے جیزس کیا ہے، رسول بنا کر بھیجے گئے. لیکن قرآن کی عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کس کو تھی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول. بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام. قرآن کتنی ڈیرنگ ہے، کیونکہ انجیل میں خود موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خود کلمات جو بھی ہیں، محرف شکل میں ہیں، ٹوٹے پھوٹے جو بھی بچا ہوا ہے، اس میں خود ہے کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. نبی جو ہیں بکریاں چراتے تھے، بکری چرانا بہت مشکل کام ہے، ایک کو سنبھالے تو ایک ادھر جاتی، تو بکری چرانے کی تربیت نبیوں کو دی جاتی ہے تاکہ انسانوں کو چرائیں. تو بکری جو ہے چرانا، سارے نبیوں نے بکری چرائی ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی. صحابہ نے پوچھا آپ نے بھی؟ کہا میں نے بھی. کیوں؟ بکریاں چرانا قوم کو ساتھ لے کے چلنا اور سب کو سنبھال کے رکھنے کی تربیت ہوتی ہے، نبیوں کو سنبھالنا سکھایا جاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو قول ہے آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں، وہ قول ہے، کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑ، لاسٹ شیپ آف اسرائیل، بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی جو بھیڑے ہیں، مینڈے، ان کے لیے مجھ کو بھیجا گیا ہے کہ میں ان کو واپس سے لے کے آؤں، ریوڑ میں جوڑ دوں، غلط غلط جو جا رہے ہیں ان کو سیدھا لے کے آؤں. تو کس کو، کس کی طرف بھیجا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف. آج بھی انجیل میں ان کے پاس موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور کیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تورات میں مجھ سے پہلے جو باتیں بیان کی گئی ہیں میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، میں ان کو جھٹلاتا نہیں. عجیب بات ہے کہ آج عیسائی کہتے ہیں وہ ختم ہو گیا، لیکن نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے کہ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں خود آج بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قول، وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں پچھلے تورات کے احکام کو رد کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے آیا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ. ایک 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 اگر میں ذکر کرتے بیٹھوں تو انگلش میں ہمارا اصل رہ جائے گا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، یہ جھوٹے نبی تھے، نعوذ باللہ. تورات میں اور انجیل میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرن، سنیے آپ، ومبشرن برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد میں آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے. احمد کس کا نام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. دو نام اس میں سے بہت مشہور ہیں. ایک کیا ہے؟ محمد, محمد رسول اللہ قرآن میں ہے. اور دوسرا نام کیا ہے؟ احمد. آج مسلمانوں کو محمد اور احمد معلوم نہیں کیا ہے, معلوم ہونا ضروری ہے, ورنہ گڈو پیدا ہوا اس کا نام رکھنا ہے. مولوی صاحب بولیں یہ نام بتا دیے تو بولتے نام اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتاؤ. ہر آدمی آتا ہے مولوی صاحب کے پوچھتا میرے نام کا مطلب کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب کیا ہے معلوم نہیں. محمد کے معنی کیا ہے؟ محمد کے معنی ایسی شخصیت جس میں اتنی خوبیاں ہوں کہ وہ تعریف کے لائق ہو. محمود جس کو کہتے ہیں اس کا اور اوپر کا لیول ہے محمد, تشدید سے اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. بہت 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 خوبیوں والا کہ اس کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد. ابن منظور کہتے ہیں الذی کثرت خصاله المحمود, یہ معنی ہے اس کے عربی میں. الذی کثرت خصاله المحمود, جس کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد, جو تاریخ کے لائق. احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, خود بھی تعریف کے لائق اور اللہ کی تعریف سب سے اچھے طریقے پہ سب سے زیادہ کرنے والا احمد. حامد سے زیادہ بڑا حمد کرنے والا کون؟ احمد. یہ نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خوب حمد کرنے والا, تعریف کے لائق. یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے, تعریف کرنے والا, اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا. فلما جاءہم بالبینات, اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن جب وہ رسول آ گیا دلیلیں لے کر, قالوا هذا سحر مبین, تو یہ کہنے لگ گئے کہ یہ کیا ہے؟ یہ تو کھلا جادو ہے. دلیلیں جب لے کے آیا تو کیا کہنے لگے؟ یہ کھلا جادو. یہ سورہ اقصف کی آیت نمبر 6. امام القرطبی کہتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ جب وہ آ گیا رسول دلائل لے کر, معجزات لے کر, تو لوگوں نے کہنا شروع کیا تو جادوگر ہے. کہتے ہیں یہ دونوں کے بارے میں فٹ ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آج بھی بنی اسرائیل جو کتابیں ان کی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جادوگر تھے, وہ ان کو جادوگر مانتے. اور عرب کے لوگوں کے پاس جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ہر مکہ آنے والے کو جانا نہیں, اس کے پاس کیا ہے؟ جادوگر ہے, اس کی بات سنو گے اس کی باتوں میں آ جاؤ گے. کسی ایک صحابی ہیں ان کو اتنا لوگوں نے برین واش کی ان کا, جانا نہیں جانا نہیں جانا نہیں, تو انہوں نے ٹھیک ہے بھائی جانا نہیں تو کان میں کپاس ڈال کے مسجد حرام میں گئے. اب مسجد حرام میں تو جانا کہ نہیں جانا, آئے وہاں پہ لیکن کان میں کپاس ڈال کے آئے. کیوں کپاس ڈال کے آئے؟ کہ اس بات کو بھی سننے کا موقع نہ ملے, مسئلہ ہی سمجھ. لیکن دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان کے دل میں بات پیدا ہوئی ایسا پھر وہ کان میں کپڑ جانے کی تو آتل نہیں ہے, تو خود اچھا بھلا تمیز کرتا ہے, اتنے پیچھے لوگ تیرے ہیں اتنا سمجھدار آدمی تو دکان میں کپڑ ڈال رہا ہے کہ ان کی بات سن کے تو پھسل جائے گا, پھس جائے گا پھسلنے والا نکلا گیا. تو انہوں نے کپاس کان میں سے نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو دل میں ایمان پیدا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا, آپ سے بات کی. اس کے بعد لمبی روایت ہے, مسلم وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ صحابی جو ہیں تو ان کے دل میں ایمان آ گیا. جادوگر کہا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کی بات سننے والا ان کے پیچھے ہو جاتا ہے, کوئی منتر ایسا پڑھتے ہیں, اسی لیے منتر بولتے تھے. وَلَنُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ, ہم تیرے رقیہ پر ایمان نہیں لانے والے, یعنی تیرے منتر پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو قرآن کو لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ منتر ہے, یہ منتر جس کے سامنے پڑتا ہے اس کا جنتر ہو جاتا ہے. تو وہ قرآن کا پاور جو تھا کہ قرآن سن کے عقل والا آدمی تو صحیح ہے نا, آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اگر حق بات کہے وہ تو جادو ہے نا, باتوں میں جادو ہے ان لوگوں کی, ان کے پاس بھی مت جاؤ اور ان کی بات سنو بھی مت، بھاگو دور سے دیکھ کے ان کو، سائے سے بھی بھاگو. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی. ہے کیا ایسا انجیل میں؟ آج نیو ٹیسٹمنٹ میں آپ بہت جگہ ہے، پھر بھی میں کچھ ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ یہ یاد رکھنا چاہتے ہو یاد رکھیں. نیو ٹیسٹمنٹ میں آج بھی جان ان میں ہے، مارک، میتھیو، مارک، جان، لوک، یہ گاسپلز بولتے ہیں اور اس کے بعد لیٹرز وغیرہ ہیں. تو جان میں چیپٹر 15 ورس 26 سے 27 اور اسی طرح سے جان چیپٹر 16 ورس 7 سے لے کے 15 تک اگر آپ پڑھیں گے، مت پڑھیے، اگر آپ پڑھیں گے قرآن پہلے پڑھیے، اگر آپ پڑھیں گے، کوئی پڑھنے والا پڑھے گا تو اس کو معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پہ فٹ نہیں ہوتی ہے. اسی حال سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں، میرا جانا ضروری ہے کیونکہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا جو میری صفائی دے گا. کون صفائی دیا؟ اللہ کے رسول. پوری ہسٹری میں میں نے پوچھا ایک عیسائی سے، وہ مسلم ہو گئے، اللہ کا احسان ہے. میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا آپ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا، اس کو اگر ہم مانتے ہیں کہ بک آف گاڈ ہے اور سچ مچ میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، تو جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آ سکتا ہے، کیا یہ ہولی اسپرٹ کے بارے میں ہے؟ ہولی اسپرٹ تو تبھی بھی تھے، وہ جو ہولی اسپرٹ کہتے ہیں جبریل، وہ لوگ اور کچھ بولتے ہیں، ہولی اسپرٹ، ہولی گوسٹ پہلے بولتے تھے، ابھی اسپرٹ بولتے ہیں. تو جب ہولی اسپرٹ کا تو آنا جانا چلتا رہتا تھا جیزس کے ساتھ میں، تو جب تک کہ میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آ سکتا. کون ہے یہ؟ یہ دوسرا رسول ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ میرے بارے میں صفائی دے گا اور میرے بارے میں جو تہمتیں ان کو صاف کرے گا. ہولی اسپرٹ نے تو آ کے مسلمانوں کو کبھی بتایا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی کو بھی بتایا نہیں کہ جیزس ایسے ایسے. آج آپ کے پاس آتا ہے ہولی اسپرٹ، آپ کے پاس آیا میں نے ان سے پوچھا، نہیں آیا. ہم کو کس نے بتایا؟ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے، ورنہ یہودی تو ان کو جادوگری کہتے آئے ہیں. ہسٹری میں کون ہے؟ تین ہی قومیں ہیں جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا مینشن ہے، ورنہ ہسٹری میں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی نہیں ہے. ہسٹری میں برٹرانڈ رسل کہتا ہے، بہت بڑا جانکار آدمی، پڑھا لکھا دہریا تھا، وہ کہتا ہے ہسٹوریکلی اٹ از ڈاؤٹفل ویدر جیزس ایور ایگزٹڈ. تاریخی طور پر یہ تو بالکل ڈاؤٹ فل ہے، جیزس کا وجود تھا کہ نہیں معلوم ہی نہیں، اتنا مشکوک معاملہ ہے. تین ہی ذریعے معلوم کرنے کا، ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان. یہودی کیا کہتے ہیں؟ جادوگر. اور عیسائی مانتے ہیں، کوئی کہتا سن آف گاڈ، کوئی کہتا گاڈ، کوئی کہتا کچھ، اور مسلمان ہے. تو دو لوگوں میں جھگڑا ہے، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں. وہ کہتے ہیں جھوٹا، یہ کہتے ہیں سچا عیسیٰ علیہ السلام کو. اب تیسرا صفائی دینے والا کون ہے؟ آپ کی صفائی آپ دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کیس میں. تیسرا کون ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی صفائی دی کہ نہیں جھوٹے نہیں تھے، اللہ کی طرف سے آنے والے تھے؟ کون ہے ہسٹری میں بتانے والا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کوئی نہیں. کہ ملینز اور بلینز لوگ مان رہے ہیں، کون صفائی دیا قرآن میں؟ کس نے صفائی دی حدیث میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی کئی اوصاف ہیں، ایسے کئی اوصاف ہیں جو آج بھی نیو ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے. بہرحال اس میں تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں کیا. یہ سمجھ لیجئے یہ بنیادی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے. اب وہ جو ہندو اسکرپچرز میں ہے اور پارسی اسکرپچرز میں ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک قرآن سنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تورات، انجیل، زبور اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگرچہ اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے فٹ نوٹس اور بریکٹس ڈال دیے ہیں، پھر بعد میں ہٹا دیے ہیں، لیکن باقی کتابوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ہے. اس لیے زبردستی ہر کتاب میں ڈھونڈنا پرانی، تو کوئی نوسٹروڈموس کی بھی کتاب میں ڈھونڈنا شروع کر دے گا. تو اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. تورات، زبور اور انجیل، ان میں جو باتیں ہیں ان کی گارنٹی ہم ایک حد تک لے سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے. باقی کتابوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے ان کو آتھینٹسٹی دینا ہوگا، تو ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیثوں میں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چھوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھونے والے لوگ مذاہبہ کرتے تھے، اور جنہوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، مرد اور عورت، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ بہت روایات ہیں، میں نے شروع میں جمع کی 450 میں سے 150، پھر 150 میں سے میں نے سوچا 150 تو پبلک پہلی پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھ پنکھے دیکھنے لگتی، پوری گنتی کتنی ٹیوب لگائے ان لوگوں نے، ٹرسٹیوں نے، کھڑکی اس میں کم ہے، آواز باہر سے دھیان پورا جاتا باہر، اس لیے تھوڑی روایت میں نے لی ہیں، 30-40 کے آس پاس روایتیں ہیں، تو اتنی روایات اختصار کے ساتھ بس میں تذکرہ کرتا چلا جاؤں گا، تاکہ ایک ہمارے ایک دھندلا سا ایک خاکہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ہمارے لیے موجود رہے، کہ ہم کچھ تو بول سکیں ہمارے نبی کے بارے میں، اتنے بھی ہم لوگ فقیر نہ ہو جائیں کہ نبی کے بارے میں بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارا نبی بہت بھاری، کیسے نہیں معلوم، یہ آج مسلمان کا حال ہے، اے نبی کو کچھ بولنا نہیں، ہاں بہت بھاری ہمارے نبی، کیسے تھے ذرا بتا، نہیں معلوم لیکن بہت بھاری، کیوں بھاری؟ ہمارے اس لیے، اچھا ہمارے اس لیے بھاری، دوسرے گرے تو نہیں، یہ مسلمان کا حال ہے، اس لیے کچھ چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو اور ہماری محبت اور تعلق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قوی کر دے۔ آپ کیسے دکھتے تھے؟ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کان وجہ مثل الشمس والقمر وکان مستدیرا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سورج اور چاند کی طرح تھا، اس سے زیادہ کیا بولے گا آدمی، کہ جو ان کو بولنے کے لیے اچھے سے اچھا ملا، سورج کی طرح ایک دم روشن، چاند کی طرح، یعنی شمس اور قمر اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ ہو کہ دیکھنے میں ایسا یہ نہیں کہ دیکھ کے نہیں دیکھ سکتے، شمس کی طرح نورانی، چاند کی طرح ٹھنڈک لیے ہوئے، شمس و قمر کی طرح تھا، وکان مستدیرن، اور آپ گول چہرے کے تھے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ دیکھنے میں کسی کو برا محسوس ہو، آپ کا چہرہ ایک دم کیسا تھا، مستدیر تھا، گول چہرے کا تھا۔ برا رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، برا ابن عازب، کان احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے اعتبار سے سب سے خوبصورت انسان تھے، واحسنہ خلقا، اور ڈھانچے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا چہرہ ہی خالی خوبصورت رہتا ہے لیکن ڈھانچہ کیسا رہتا، ڈھانچہ مضبوط نہیں رہتا ہے، پورا آپ کا ڈھانچہ اور آپ کا چہرہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور آپ بلٹ کے اعتبار سے بھی ایک دم اچھے انسان تھے، کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں تھا۔ اور ابن حبان کی روایت میں ہے، احسنہم خلقا وخلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بناوٹ کے اعتبار سے بھی بہترین تھے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین انسان تھے۔ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، آپ ایک دم ہی اونچے نہیں تھے کہ آؤٹ آف کنٹرول ہائٹ ہو، نہ قصیر تھے کہ پست قد ہوں، بلکہ آپ کیسے تھے، ایک دم آپ کے جسم کے اعتبار سے ایک دم بیلنسڈ آپ کی ہائٹ تھی، ایک دم صحیح ہائٹ آپ کی تھی۔ اور بعض علماء نے کہا ہے بعض روایت میں کہ اگر آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے تو لوگوں میں آپ اونچی دکھائی دیتے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، تو آپ مضبوط ڈھانچے والے، خوبصورت چہرے والے، اچھے اخلاق والے اور برابر مناسب قد کے انسان تھے، بخاری مسلم میں۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم، یعنی الذی بین کتفیہ، یعنی تفسیر کے طور پر کہتے ہیں جو آپ کے دونوں شانوں کے بیچ میں تھی، غدۃ حمراء، لال رنگ کا جو ہے ایک بوٹی تھی، مثل بیضۃ الحمام، وہ کبوتری کے انڈے کی طرح تھی، ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں بازوؤں کے شانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا گوشت تھا، وہ گوشت ایسا تھا جیسے کبوتری کا انڈا ہوتا ہے، یعنی ایسا جو ہے بوٹی جیسا تھا، ایک ابھرا ہوا حصہ تھا، بعض روایت میں کہ وہ جو ہے سرخی مائل تھا، بعض روایت میں اس پہ بال بھی تھے، وہ علامت تھی اس بات کی کہ نبی پر جیسے سیل اور سٹیمپ ہوتا ہے، وہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ ہمارا نبی ہے، اللہ کی طرف سے کیا تھی آپ پر، سیل تھی، نبوت کی علامت تھی۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو آپ کی جو ہے یہاں پر پیچھے کے حصے میں ایک ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا جو خاتم نبوت تھی، وہ نبوت کی علامت تھی۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان ضخم الیدین والقدمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاری بھرکم ہاتھ اور پاؤں والے تھے، دبلے پتلے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ بھاری مضبوط ہاتھ والے، کہ اگر کسی پہ اٹھائے تو اس کا کام حساب کے باہر ہو جائے. اسی لیے ایک صحابی ہیں رکانہ، ان کو جو ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو یاد نہیں کہ وہ ایمان لائے نہیں لائے یا بعد میں لائے، لیکن تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کی اور پچھاڑ دیا. بولے میں ایمان لاؤں گا، کب لاؤں گا؟ اگر پچھاڑیں گے تو. ٹھیک ہے لو، اٹھا اٹھا کے تین بار پٹکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ کے اعتبار سے کمزور نہیں تھے، بلکہ ایک دم مضبوط انسان تھے، اور ویسے ہی یعنی جرت اور بہادری کے اعتبار سے تھے. اسی لیے یعنی ایک جنگ میں احزاب میں جب بھگدڑ مچ گئی لشکر میں مسلمانوں کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، آپ سواری سے اتر گئے، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ بھاگنا ہے کہ نہیں بھاگنا ہے اپنے کو، آپ اتر گئے نیچے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھاگنے کا ٹائم ہے، بلکہ مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچنے کے باوجود آپ سواری سے اتر گئے اور آپ زور سے آواز میں کہنے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اولاد میں سے ہوں. عبد المطلب کون؟ جو ابراہ کے وقت بھاگے نہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، شریف خاندان کا بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو آپ بہادر تھے، اور آپ نے آواز سے کہا، ایسے وقت میں آدمی آواز کم کر لے گا، آپ نے زور سے کہا تاکہ صحابہ بھی سن لیں آپ ہیں، اور مشرکین بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. تو ایسی مضبوط شخصیت والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان شیبہ نحو 20 شعرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا کیا تھا؟ 20 کے قریب بال آپ کے سفید ہوئے تھے. صحابہ کتنے غور سے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، چاہے داڑھی کی بات کر رہے ہو یا سر میں، تو آپ کے 20 کے قریب بال کیا ہوئے تھے؟ سفید ہوئے تھے، ایک دم سفید. بڑھاپا آپ پہ نہیں آیا تھا، 63 سال کی عمر ہوئی تھی آپ کی، لیکن آپ کے بال کتنے سفید تھے؟ 20 کے قریب بال کچھ آپ کے سفید تھے. اس کو امام الترمذی نے الشمائل میں روایت کیا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان کثیر شعر اللحیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھنی داڑھی والے تھے. کان کثیر شعر اللحیہ، آپ گھنی داڑھی والے تھے، آپ کی داڑھی بڑی گھنی تھی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ داڑھی اپنی بنائے. مسلمان بعض لوگ کہتے ہیں ارے لوگ اپنے کو پہچانیں گے مسلمان ہیں، ارے آپ کا نام بھی بدلیں گے کیا؟ نام سے تو پہچانیں گے نا، شیخ سید خان پہچانیں گے آپ کو. تو مسلمان کو چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے. اخلاق کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ ایک نے پوچھا کہ ہم کو ذرا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. عائشہ نے کہا تمہیں قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، یعنی قرآن میں جو چیز کرنے کی ہے اللہ کے نبی اس پر عامل تھے، قرآن میں جو چیز منع ہے جس کو برا بتلایا گیا ہے اس سے بچنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ قرآن کا پابند تھا. قرآن کے اوپر عمل کرنے کی بہترین مثال، قرآن کے اخلاق کی بہترین عملی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. قرآن میں جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی تھی. ایسا نہیں کہ قرآن پیش تو کر رہے ہیں لیکن عملی زندگی الگ ہو، ایسا نہیں تھا. آپ قرآن کے بہترین مبلغ تھے اور آپ قرآن کے بہترین متبع اور پابند تھے، آپ کی زندگی قرآن کی پابند تھی. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان احسن الناس خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. یہ جملہ چھوٹا ہے لیکن یہ 10 سال کے تجربے کے بعد کا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ حضرت انس وہ بچہ ہے جو 9 سال کی عمر سے لے کر 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا ہے. آپ بتائیے اگر کسی کے بچے کو لے کے پوچھے تمہارے ابا کیسے، تو بولے گا ہمارے ابا نے بولے ایسا بولنے کا کہ ابا اچھے.
ایسا اپنے بچوں کا ایسا حال رہتا کہ بچہ مجبوراً بولتا اچھی. کیوں؟ اس لیے کہ دھلائی اس کی کتنی بار ہوتی, کتنی بار اس کو بچہ جو ہے بہت ساری پکنک پہ جانا نہیں جانا, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. بچے کے دل میں بعض نیگیٹو چیزیں بھی ہوتی لیکن وہ ڈر کی وجہ سے, سوشل پریشر کی وجہ سے بولتا اچھا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور خادم کتنی مرتبہ ایسے اوقات آتے ہیں کہ خادم کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اور بچہ ہے, بچے کو تو کوئی گنتا بھی نہیں, اس کو قید رہے گا پیٹو پکڑ کے اور کون پوچھے گا اس کو. چھوٹے بچے تھے, حضرت انس کی والدہ ام سلیم اچھے کپڑے بڑے پہنا کے لے کے آئی, تہبند وغیرہ باندھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور کہا اللہ کے رسول یہ چھوٹا انیس ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا. کہتے میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے, اللہ کی قسم میں نے آپ سے بہتر اخلاق والا انسان نہیں دیکھا. آپ نے کوئی کام مجھ کو کرنے کے لیے کہا اور میں نے نہیں کیا, آپ نے کبھی نہیں پوچھا انس کیوں نہیں کیا. کوئی کام میں نے غلطی کر دی, آپ نے کبھی ڈانٹ کے نہیں کہا کیوں کیا تو نے کام, کبھی نہیں, کبھی نہیں آپ نے مجھ کو ڈانٹا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تک نہیں انس رضی اللہ تعالیٰ کو. اب وہ انسان کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق والے تھے تو بہت ویٹ رکھتا ہے جملہ. دور والوں کے لیے تو ہمیشہ پہاڑ کیا رہتے ہیں, سہانے رہتے. پہاڑ پہ گئے بعد معلوم پڑتا پہاڑ پہ پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے, کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہے. کوئی بھی شخصیت دور سے بہت سہانی ہوتی ہے, یہ انسانوں کا حال ہے. قریب جانے کے بعد دھیرے دھیرے سراغ دکھائی دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین انسان تھے تو دور والا اتنا نہیں پہچانتا تھا, نزدیک والا بہت پہچانتا تھا. اس لیے نزدیک والا دور ہونا کبھی نہیں چاہتا تھا, تو جتنا نزدیک ہوتا تھا اتنا زیادہ محبت کرنے والا ہوتا تھا. یہ اچھے انسان کی علامت ہوتی ہے کہ جتنا نزدیک ہے اتنا چاہنے والا ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان احسن الناس خلقا, سارے لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باوصول انسان تھے. آپ کی بیوی کی گواہی, اور بیوی کی گواہی تو سب سے بڑی گواہی رہتی کیونکہ بیوی بہت بھاری پہچانتی شوہر کو. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں, آپ کی بیوی, کان اذا عمل عملا اثبته. اور حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے کہ حضرت عائشہ بہت سے معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بحث بھی کرتی تھی. گھریلو زندگی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ ڈنڈا مسلط کر کے نہیں رہتے تھے بلکہ آپ آواز ہی دیتے تھے, بلکہ بعض اوقات دوسروں کو ڈر کے صحابیات ڈر جاتی تھی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیویاں آپ سے حجت کر رہی ہیں, بحث کر رہی ہیں. بیوی ہے بھائی, حق ہے, بیوی ہے, نبی بھی تھے اور شوہر بھی تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی بیویاں آپ سے جو ہے کسی مسئلے میں بحث بھی کر لیتی تھی. تو معلوم ہے تمہارا ہے تو سب بھاگ گئے اندر. اب تمہارا جب اندر آیا معلوم پڑا مجھ کو ڈر کے بھاگی ہے اندر, تو کہا تمہارا برا ہو مجھ سے ڈرتی اور نبی سے نہیں ڈرتی. تو اندر سے آواز آئی اللہ کے نبی تمہارے جیسے سخت نہیں ہے. نرم مزاج تھے. آپ کو آپ کی بیویاں بہت اچھی طرح پہچانتی تھی. عائشہ فرماتی ہیں کان اذا عمل عملا اثبته, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس پر پابندی دکھاتے تھے. یعنی اگر کوئی عمل آپ نے کیا, نفل عبادت کی, تو پھر چھوڑ پکڑ والا معاملہ نہیں ہوتا تھا. جیسا ہمارا ہوتا ہے, جوش آیا تو شب برات کو دولہا بن کے آیا, تو بھائی برات ہے تو دولہا کیوں نہ بنے. اور جو نماز پڑھنا شروع کی, دیر دنا دن دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ, سجدہ رکو سجدہ رکو, کہ بیٹا بھی دیکھو کیا ہوا بھگوان, کبھی پڑھتے نہیں یار, ایسا پڑھ رہے کہ رک رہے نہیں, اور میرے کو بھی بول رہے سونا نہیں. برات ایک دم دولہا بچ, اور اگلے دن بیٹا آڈر, ابا کل پڑھے آج بھی پڑھنے کا, یار تو تیری پڑھ گیا نہیں پڑھ. یہ حال ہمارا ہے کہ نوافل کا جوش اور فرائض میں بے ہوش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ آپ نے اگر ایک نفل عبادت کی تو پھر اس کو چھوڑتے نہیں تھے, ہمیشہ اس کو کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی سنت نہیں پڑھ پائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر آئے, کچھ لوگ ملنے آئے تھے, آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا اور باتوں میں وقت چلا گیا, عصر ہو گئی. آپ عصر کے بعد گھر میں آئے اور جو آپ کی نماز چھوٹی تھی آپ نے عصر کے بعد وہ پڑھی, اور آپ عصر کے بعد ہمیشہ پھر پڑھنے لگ گئے. آپ عصر کے بعد ہمیشہ دو رکعت گھر میں آ کے پڑھا کرتے تھے. کیا آپ کی عادت تھی؟ ایک بار اگر نفل عبادت کی ہے تو آپ کی عادت تھی کہ پابندی سے اس کو کرتے تھے. اتنے ڈسپلن لائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو فرائض کا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے, نوافل میں ایک بار اگر کریں گے پابندی سے کریں گے. ڈسپلن, ڈسپلن والی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, کانا اذا عمل عملا اثبته, جب آپ کوئی عمل کرتے تو پابندی دکھاتے. خیر پر مداومت کے اعتبار سے عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں, کان لا يدع قیام اللیل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کبھی چھوڑتے نہیں تھے, تہجد کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے. وکان اذا مرض او قتل صلى قاعدا, کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بیمار ہوتے, کبھی ایسا ہوتا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے, تو ایسی حالت میں بھی آپ جب تھکے ہوئے ہیں بیمار ہیں تب بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے, کھڑے ہو کے نہ صحیح بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے. لیکن تہجد کی نماز, ارے بھائی نبی ہے, نبی ہیں, کیا ضرورت اتنا مجاہدہ کرنے کی؟ نہیں, نبی ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو بندگی کے سوا اور کوئی لذت نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں تو بھی تہجد پڑھ رہے ہیں. اور تھکن کیسی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ سوچیں سفروں میں یہ مصیبت وہ مصیبت, یہودیوں کی سازشیں, منافقین کی سازشیں, مسلمانوں کے مسائل, کوئی بیمار ہے, لوگوں کے جھگڑے دن بھر کے, اس کے اس کے جھگڑے, فیصلہ دو ان میں بیٹھ کے, اور یہاں جاؤ فلاں قبیلے میں مسئلہ ہو گیا وہاں جاؤ فتوا دو, یہاں یہ کرو, تعلیم دو صحابہ کو, بٹھاؤ قرآن نازل ہو رہا ہے لوگوں کو بٹھاؤ سکھاؤ, کبھی کروٹ پر قرآن نازل ہو رہا ہے, کبھی مسجد میں نازل ہو رہا ہے, کبھی سفر میں, کبھی بازار میں, لوگوں کو بٹھا کے بتاؤ یہ قرآن نازل ہوا ہے, بلاؤ فلاں صحابی کو کہو لکھو. لکھواتے تھے, زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ قریب میں رہتے تھے, کچھ بھی آیت نازل ہوئی آپ بلاتے تھے ان کو اور کہتے تھے لکھو یہ نازل ہوا ہے, اور لکھوا لیتے تھے. دن بھر کی اتنی تھکن, پھر بیمار, اور پھر اس کے بعد میں رات میں اٹھنا ہے, رات میں جب اندھیرا ہے تو اٹھے, اور اٹھنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, اور اس کے بعد اللہ اکبر, اور کھڑے لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بتائیے کیسی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی لذت یہی تھی. آج مصیبت یہ کہ ہمارے لیے مصیبت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی میں لذت تھی. اسی لیے آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اس لیے کہ دن بھر کی تھکن کے بعد ہمارے لیے نیند ہوتی ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاگ کے اللہ کی بارگاہ میں رونا آپ کے لیے وہ کیا تھا؟ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حاکم نے. فرماتی کان لا یدع قیام اللیل وکان اذا مرض او کسل صلی قاعدا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز نہیں چھوڑتے, جب آپ بیمار ہوتے اور آپ تھکے ہوئے ہوتے تب بھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے. آپ کا انصاف کا کیا حال تھا؟ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں, بیوی اگر اپنے شوہر کو انصاف والا کہے تو بہت بڑی بات ہے. کہتی کان اذا اراد سفرا اقرا بین نسائه, آپ کی نو بیویاں تھیں اور مختلف اوقات میں کسی کا انتقال ہوا تو پھر دوسرا نکاح کیا, اس طرح سے آپ کی گنتی الگ الگ بتائی گئی ہے. نو بیویاں ایک وقت میں ایک نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہاں تو دو کے لیے آدمی ڈرتا ہے, جلتو جلال تو آئی بلا کو ڈالتا. دو میں آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ صفا مروا, آدمی حالت خراب ہو جاتی ہے. جنت یاد آتی ہے, جنت میں آرام ہے, آدمی سوچتا ہے یہ آرام نہیں ہے, حور کے پاس جا کے یہ مسائل دور ہونے والے, اس سے دور اور حور دونوں پریشان کر دیتی ہے آدمی کو. اچھی بیویاں بھی ہوتی ہیں, اس لیے بیویاں برا نہ مانیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ساتھ میں کون سی بیوی جائے, تو آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے دل سے نہیں, میں نبی ہوں, میں شوہر ہوں, میں جو بولوں گا وہی چلے گا, فلانی بیوی مجھ کو بہت پسند ہے وہ میرے ساتھ آئے گی, کر سکتے تھے. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے, آپ کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں فایتہن اقرع بین نسائه, آپ قرآن ڈالتے تھے, جیسے ہمارے چٹھی ڈالی جاتی ہے کہ ساری بیویوں کے نام اور چٹھی ڈالو, چٹھی اٹھاؤ, جس کا نام آئے گا وہ میرے ساتھ سفر میں آئے گی, تاکہ کسی بیوی کو شکایت کی گنجائش نہ ہو کہ اپنے دل سے کسی کو بھی لے جاتے ہیں, تاکہ بعد کا کوئی بدبخت نہ کہے کہ اپنے دل سے بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام آیا اس کو لے جاتے ہیں, تاکہ کوئی بیوی یہ نہ کہے تو لے جائیں کس کو, سب کو تو نہیں لے جا سکتے, ایک کو لے جانا ہے, کس کو لے جائیں, تو جس کا نام نکلتا تھا اس کو ساتھ میں لے جاتے تھے, اس حد تک انصاف کرتے تھے. آج آدمی کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انصاف کرتے تھے. فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ, جس کا نام نکلتا تھا تیر میں یعنی قرآن میں اس کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ کی شفقت کا حال کیا تھا؟ آپ بڑے شفیق تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر رحم کرنے والے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کان اذا بایعہ الناس کان اذا بایعہ الناس یلقنہم فی ما استطاعت, جب لوگ آپ سے بیعت کرتے تھے, بیعت کرنا کیا ہوتا ہے, حاکم کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کہ آپ جو کہو گے میں مانوں گا. پیری مریدی کی بیعت بدعت ہے, پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے درگاہ پہ آؤں گا ہر جمعرات کو, یہ ساری بیعت جو ہوتی ہے پیری مریدی کی یہ بدعت ہے. لیکن خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے, مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور حاکم بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کرتے تھے, تو جب بیعت کرتے تھے کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا, ہاں میں نماز پڑھوں گا, ہاں میں زکات دوں گا, ہاں میں یوں کروں گا, تو جب یہ صحابہ کہتے تھے بیعت کرتے وقت, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلقین کرتے, ایسا کہو کہ جو میری طاقت ہے اس کے بغیر میں کروں گا, جتنا ہو سکے کروں گا, تاکہ وعدہ کر کے جھوٹا نہ ہو جائے, گناہگار نہ ہو جائے کہ نبی سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی کمزوریوں کو جانتے تھے, یوں کہ فی مستطاع, میری طاقت کے بھرپور جتنی مجھ میں طاقت ہے اتنا کروں گا میں, ایسا بول لوگوں کو سکھاتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کروں گا, یوں کہو, ایسا مت کہو کروں گا میں ایسا, کیونکہ تم کبھی نہیں بھی کر پاؤ گے, کبھی بیماری ہوگی, کبھی غریبی ہوگی, کبھی تکلیف ہوگی, نہیں کر پاؤ گے, اس لیے تم کہو کہ جتنا میں کر سکوں گا کروں گا. یہ شفقت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر کی ضرورت نہیں تھی, لیکن آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. آپ کے اعمال لوگوں کے لیے اللہ نے نمونہ بنا دیے. بتائیے آپ کو اپنے اعمال پر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ تو بہترین انسانیت کا نمونہ ہے, لیکن آپ پھر بھی اللہ سے ڈرتے تھے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز کا حال بیان کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ کان اذا مر بآیت رحمت سأل, جب بھی آپ نماز میں تلاوت میں آپ رحمت کی آیت پر سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں, اللہ سے مانگتے رحمت کو. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا عَذَابٌ تَعَوَّدَ, جب آپ کسی آیت پر گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہوتا کہ اللہ فلاں گناہ پر عذاب دے گا, فلاں قوم کو اللہ نے عذاب دیا, جہاں جہاں عذاب کا ذکر آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ مجھ کو اس عذاب سے محفوظ رکھ. تَعَوَّدَ. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنزِيهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَبَّحَ, اور جب آپ ایسی آیتوں سے گزرتے جس میں اللہ کی بڑائی اللہ کی پاکی کا تذکرہ ہوتا تو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا حال تھا. بتائیے کتنی لمبی وہ نماز ہو جائے گی جس میں یہ حال کہ رحمت کی آیتوں پر اللہ سے رحمت مانگنا, عذاب کی آیتوں پر عذاب سے پناہ مانگنا, اور اللہ کی بڑائی اور پاکی جہاں آئے وہاں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے تھے, سارے نبیوں کے سردار, لیکن آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلتے تھے اور تواضع والی زندگی گزارتے تھے, ہمبل تھے, انگلش میں ہمبل جس کو کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کان لا یاکل متکئا ولا یطع عقبہ رجلان, امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے کھاتے نہیں تھے, کھاٹ سے جیسے کھاتے ہیں ٹیک لگا کے, بادشاہ نواب صاحب آدمی ٹیک لگا کے, نواب کا یہ حال تھا, ٹیک لگا کے کھا رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں اور پاؤں پھیلائے ہوئے اور لیٹ کے گدے پہ انگور کھا رہے ہیں, یہ پکچر ہے نوابوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے, بلکہ آپ کا فرمانا کیا تھا, آپ کہتے تھے ان آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد فانما انا عبد, میں غلام کی طرح بیٹھ کے کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں, میں غلام کی طرح کھاتا ہوں, ولا یتعاقب به رجلان, اور میں آپ کے پیچھے پیچھے دو آدمی چلتے ہوں. ایسا نہیں تھا کہ جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے آگے 50 گاڑی پیچھے 50 گاڑی, اس کے آگے 20 آدمی پیچھے 30 آدمی, کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دو آدمی چلتے ہوں ایسا نہیں تھا, بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ عمومیت کے ساتھ رہتے تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے زہد کے بارے میں, کان لا یدخر شیئا لغد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کچھ سنبھال کے نہیں رکھتے تھے, جو ہوتا تھا آپ صدقہ کر دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے بعد لوگ بیٹھے صفوں میں بیٹھے, آپ نے سلام پھیرا اور لوگوں کے کندھے پھلان کے آپ اپنے گھر میں گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ دیکھ رہے تھے ایسا کیسا, کیا کیوں گئے, کیا بات ہے, آج تو ایسا کیا آپ نے جو اس سے پہلے نہیں کیا. آپ نے فرمایا میرے گھر میں سونا یا چاندی کا کچھ ٹکڑا رہ گیا تھا, مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں جو ہے یہ اسی طرح سے پڑا نہ رہے, میں گھر میں گیا اور اس کو صدقہ کرنے کا حکم دے کے آیا, میرے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. کوئی کہے نہیں کہ سونا جمع کرتے ہیں, صدقہ کا حکم دے دیا, اس کو صدقہ کر دو, دوسروں کو دے دو. آپ کوئی چیز سنبھال کے نہیں رکھتے تھے. کان لا یدخر شیئا لغد, کل کے لیے کچھ سنبھال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا نہیں کرتے تھے, بلکہ ایسا حال تھا آپ گھر میں آتے تھے, حضرت عائشہ وغیرہ کی روایت ہے, گھر میں آتے تھے آپ پوچھتے تھے ہے کچھ کھانے کے لیے, اگر آپ کو کہتے گھر والے کہ ہے تو آپ کھاتے تھے, اور اگر آپ کو بتایا جاتا کچھ بھی نہیں گھر کے اندر. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا نبی کے گھر میں. آج تو دنیا بھر کا ہم روتے ہیں, سب کچھ ہمارے گھر میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم روتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر والی کہتی تھی کچھ بھی نہیں گھر کے اندر, تو آپ کہتے ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے. کان لا یدخر شیئا لغد, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ کی شفقت لوگوں پر تھی, اس کا کیا حال. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان لا یدفع عنہ الناس ولا یضرب عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دفع کر کے اور مار کے بھگایا نہیں جاتا تھا. ایسا نہیں کہ کوئی آنا چاہ رہا ملنا ہے, وہ کہ نہیں نہیں سیکیورٹی ٹائٹ ہے دور ہٹو نہیں آ سکتے قریب, نہیں, بلکہ جو بھی آنا چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مل کے آپ کے پاس بیٹھنے کا موقع اس کو ملتا تھا. کوئی اسپیشل معاملہ نہیں تھا, بلکہ جو آنا چاہتا تھا مل سکتا تھا. ایک مرتبہ ایک آدمی آنے لگا آپ کے پاس, صحابہ نے روکا اس کو, آپ نے کہا چھوڑو اس کو آنے دو, آنے دو. اس آنے کے بعد آپ نے اس سے بات کی اور اس کو تعلیم دی, اس نے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا. ایک آدمی آپ کے کمرے میں آیا تو ڈر رہا تھا آپ سے, اور اتنا ڈرنے لگا کہ ایک دم سانس پھولنے لگا اس کا, گھبرانے لگا, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت رعب والی تھی. آپ سیدھے سادے تھے لیکن آپ کے سادے پن میں لوگوں کو رعب محسوس ہوتا تھا, ڈرنے لگا, تھوڑا سا جو ہے سانس پھولنے لگا اس کا. آپ نے کہا ڈرو مت, ڈرو مت, میں اس عورت کا بیٹا ہوں, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. لست بھی ملوک لست بھی ملکن, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں, میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو روٹیاں توڑ کے اس کو بھگو کے اس کو کھایا کرتی تھی. سیدھا سیدھا آدمی, میری ماں ایسی عورت تھی, غریب عورت تھی, روٹی توڑ کے کھاتی تھی, بس کیا مسئلہ ہے, کیا کو ڈرتا, میں تیری طرح کام انسان. ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اپنا روب ڈالتے نہیں تھے, یہ اور بات تھی کہ آپ کی شخصیت تھی ایسی کہ لوگوں پر روب پڑتا تھا. اس لیے اچھے اچھے آپ کے پیچھے بہت کچھ بولتے تھے, جب سامنے آتے تو منہ بند ہو جاتا تھا. آپ کا روب تھا, اللہ کی طرف سے آپ کی نصرت تھی. کان لا یدفع عنہ الناس, آپ سے لوگوں کو دفع نہیں کیا جاتا تھا. ولا یضرب عنہ, اور لوگوں کو مار کے ہٹایا نہیں جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ سب سے ملتے تھے. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے. آپ کے تقویٰ کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان لا یصافح النساء فی البیع, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے. امت کی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی طرح تھے, اسی لیے آپ نے فرمایا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں, تم کو سکھاتا ہوں, ابو داؤد کی روایت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور احتیاط کی اتنی اونچی منزل پر تھے کہ کہیں کہیں کوئی عالمیہ آپ پر جھوٹا الزام نہ لگا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں, مرد بھی آتے تھے, مرد بھی بیعت کرتے تھے, عورتیں بھی بیعت کرتی تھیں. مرد سے تو آپ ہاتھ ملاتے تھے, مردوں سے آپ بیعت میں ہاتھ ملاتے تھے, مصافحہ کرتے تھے, لیکن جب عورتیں آپ کے پاس آتی تھیں تو عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, بلکہ کہتے تھے تمہارا زبان سے کہنا ہی میرے لیے کیا ہے, بیعت کرنا ہے, ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں. آج آپ دیکھیں کتنے جھوٹے لوگ ہیں جن کے ہاتھ تو کیا پاؤں بھی دبانے والیاں ہوتی ہیں. نبی سے بڑھ کے شرافت اور احتیاط کس کے پاس ہو سکتی ہے, لیکن اللہ نبی سے پاک دل کس کا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں, تمہارا بولنا ہی کافی ہے, ہاتھ وات ملانے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. آپ عورتوں سے ہاتھ ملا کے بیعت نہیں کرتے تھے, عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ کی سخاوت کا حال کیا تھا. ابو اسید الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان لا یمنع شیئا یسألہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ سے کوئی آدمی آ کے کچھ مانگے تو آپ کبھی آپ اس سے روک کے نہیں رکھتے تھے. کوئی بات آدمی آ کے مانگے آپ سے اور آپ اس کو نہ دیں, ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے پاس اگر ہوتا تو دے دیتے, آپ کے پاس نہیں ہوتا تو وعدہ کرتے یا چپ رہتے, کبھی قرض لے کے دے دیتے تھے, لیکن آپ کبھی نہیں دیتے, ایسا نہیں بولتے, کسی کو نہیں بولتے میں نہیں دیتا جائے در سے, نہیں بولتے تھے. بلکہ ایک صحابی نے بہت دل سے بنا کے ایک شال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول وہ شال چاہیے میرے کو, آپ کے اوپر جو شال ہے وہ مجھ کو چاہیے. تو صحابہ بہت غصہ ہوئے کہ ایک نبی کو ایک چادر بھی نہیں چھوڑتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کے دے دی اس کو. صحابی کہنے لگے اس لیے نہیں کہ نبی سے چھیننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ اب یہ میرے کام آئے گی, یعنی کفن وغیرہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے تو میں اسی میں اپنا کام میرا کام ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شال ہے اپنے اوپر, بدن کی شال بھی دے دیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا پکڑ کے آپ کی جو ہے چادر تھی گھسیٹ کے کھینچ کے کہنے لگا اے محمد یہ مال آپ کا اور آپ کے باپ کا نہیں ہے. نعوذ باللہ, کتنی بڑی بات ہے, دیہاتی آدمی بےچارا نہیں سمجھتا کیسا بات کرنا نبی سے. پکڑ کے کھینچا شال کو آپ کی, آپ نے پلٹ کے دیکھا, انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے آپ کی گردن پر نشان میں نے دیکھا, اتنے زور سے کھینچا اس نے اور کہا کہ مجھ کو مال دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا, ہم کو دو, اللہ نے دیا نا آپ کو, آپ کو تھوڑی ہے, ہم کو دو اس میں سے, ذرا ہمارا بھی کچھ چاہیے ہم کو حصہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے کے ہنس دیے, تو یہ اس کو کیا سمجھتا ہے, اس کو غصہ کر کے فائدہ نہیں ہے, اس کو ڈانٹ کے فائدہ نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ کے ہنسے اور آپ نے دوسرے جو صحابہ ساتھ میں دیکھا دو اس کو جو چاہیے وہ دے دو. ایک صحابی آئے کہا کچھ دیجئے, آپ نے کہا دیکھو وہ جو بکریاں ہیں ساری وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں دکھائی دے رہی ہیں پورا بھری ہوئی بکریاں, کہا کہ ہاں لے لو تمہارے لیے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے, دو پہاڑوں کے بیچ میں بکریاں پوری کی پوری, ہاں پوری کی پوری لے جاؤ. وہ جا کے کہنے لگے لوگو سنو, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شخصیت کے پاس سے آیا ہوں جو دیتا ہی دیتا ہے, اس کو ڈر نہیں ختم ہونے کا. سخاوت, بہادر آدمی ہی سخی ہوتا ہے اور سخی آدمی بہادر ہو سکتا ہے, دونوں چیزیں جوڑیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے سنبھال کے نہیں رکھتے تھے, اور آپ کو کچھ مانگے آدمی تو آپ کبھی نہیں بولتے تھے, آپ دیتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا حال یہ تھا کہ آپ جماعت کی نماز پڑھاتے تھے تو ہلکی نماز پڑھاتے تھے لوگوں کی تکلیف کے خوف سے. ابو واقد اللیفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان اخف الناس صلاۃ علی الناس واطول الناس صلاۃ لنفسہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے میں سب سے زیادہ ہلکی نماز پڑھانے والے تھے. جب لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھاتے لمبی نماز نہیں پڑھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے تھے آپ کے پیچھے غریب ہیں, بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, مسافر ہیں, پریشان حال ہیں, زخمی ہیں, اس لیے آپ ہلکی نماز پڑھاتے تھے. آپ کو معلوم تھا کہ آپ کے پیچھے عورتیں بھی آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بچے بھی ان کے ہوتے ہیں, ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی بچے جب نماز میں ستاتے ہیں. آپ نے خود فرمایا میں نماز لمبی کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن پیچھے سے بچے کے رونے کی آواز مجھ کو آتی ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں اس کی ماں کو اس کے بچے کے رونے سے تکلیف نہ ہو. کتنی شفقت امت کے اوپر, ہلکی نماز کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے لمبی نماز پڑھائی بقرہ والی, سورۃ البقرہ والی، آپ نے ڈانٹا کہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، تیرے پیچھے غریب ہوتے ہیں، تیرے پیچھے بیمار ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ہلکی نماز پڑھا، یہ سورت نہیں پڑھا سکتا، وہ شمسی و دوہا فلا 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 سورت، یہ پڑھا لوگوں کو، لوگوں کو تکلیف میں مت ڈال، مصیبت میں مت ڈال. کان اخف الناس صلاۃ علی الناس، آپ لوگوں کو بڑی ہلکی نماز پڑھانے والے تھے. وہ اطول الناس صلاۃ لنفسہ، لیکن اپنے لیے جب نماز پڑھتے یعنی اکیلے میں جب نفل نماز پڑھتے سب سے لمبی نماز پڑھنے والے تھے. مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے نبی کو، اب اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے آپ، لوگوں کو رحم آ رہا ہے نبی کے اوپر، لوگوں کو نبی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے، اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا پھر بھی آپ اتنی لمبی نماز پڑھتے. آپ نے کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اللہ نے اتنا سب کچھ دیا، نبی بنایا، دین دیا، مغفرت کر دی، اتنا سب کچھ دیا، کیا شکر نہ کروں اللہ کا، جتنا شکر کروں کم ہے، اس لیے میں لمبی نماز پڑھتا ہوں میری طاقت کے بقدر. اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے. اس کو امام احمد اور امام ابو یعلا نے روایت کیا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا حذبہ امر صلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر اور غم کی چیز پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جب بھی کچھ پریشانی آتی، غم کے حالات آتے، پریشانی آتی، مصیبت آتی تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے تھے. آپ فوراً نماز پڑھ کے نماز میں اللہ کی طرف آہوزاری کرتے، اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے. کانا اذا حذبہ امر صلی، آپ جب پریشان ہوتے، غم کی فکر کی چیز پیش آتی، آپ فوراً نماز پڑھتے. اسی طرح سے مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان یقوم من اللیل حتی تفطر قدماہ. امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد پڑھتے تو آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، یعنی نیچے پاؤں، آپ کے بدن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے آپ کی جو پاؤں ہیں اس میں سوجن آتی تھی، اور سوجن آنے کے بعد اس میں کریش یا کریک جس کو آپ کہیں، اس کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی تھی. صاحب نے کہا اللہ کے رسول کیوں اتنا تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. اس کو امام البخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے. آپ کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والے تھے. آپ بہت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر حال میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی، آپ اپنا سر میری گود میں رکھتے اور قرآن پڑھتے. بیوی پاس ہے، اللہ یاد آئے، بیوی پاس ہے، بیوی کی گود میں سر ہے اور دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے. کتنی اعلیٰ مثال ہے کہ معیشت اور معاشرتی زندگی میں ایک آدمی عبادتی زندگی میں تقصیر نہ کرے، کہ بیوی بچوں کے بیچ میں ہے لیکن پھر بھی یاد کس کی، دل کس کی طرف لگا ہوا ہے؟ دل اللہ کی طرف سے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوتا اور آپ اللہ کا کلام قرآن پڑھا کرتے تھے. بیوی سے انسیت کا اظہار اور رب العالمین کا کلام، اس کا اقرار، اس کی قرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یستحب الجوامع من الدعاء ویدعو ما سوا ذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جامع دعا کرتے تھے اور دوسرا سب کچھ چھوڑ دیتے تھے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کمپریہنسو دعا کرتے تھے، جامع دعا کرتے تھے. جامع دعا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک آدمی کم الفاظ میں سب کچھ مانگ لے. جیسے ایک آدمی کہے کہ اللہ دنیا آخرت کی ساری بھلائی دے، دنیا آخرت کے سارے شر سے بچا، اے اللہ جسم اور روح کے تمام بیماریوں سے شفا دے دے، ایسی دعا ایک آدمی کا ہے. یا اللہ ہر، یعنی اب ہمارے گھر والے مسلمان، مجھ کو اور پہلے بعد سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دے اور سارے انسانوں کو ہدایت دے دے. جامع دعا کم الفاظ میں. یہ نہیں کہ ایک آدمیوں کہے اے اللہ مجھ کو ایک پہیا دے، اے اللہ مجھ کو جو ہے یعنی گاڑی دے، اے اللہ مجھ کو گاڑی کا پینٹ دے اور گاڑی کی کھڑکی دے، ایسا. اے اللہ ہم اس کو گھر دے تو گھر میں چھت دے، اے اللہ دیوار دے، اے اللہ پنکھا دے، اے اللہ، یہ جامع دعا نہیں ہے، یہ کیسی دعا ہے؟ یہ مفصل دعا ہے اور اس کے اندر خام خواہ کی زیادتی ہے. جامع دعا مانگتے تھے، کم الفاظ میں سارا آ جائے، ایسی دعا مانگتے تھے. یہ انٹیلیجنس کی علامت ہے، یہ حکمت اور بہت ہی یعنی انسان کی عقل مندی کی علامت ہے کہ اس میں یہ صفت پائی جائے کہ اس کے پاس الفاظ کم اور اس کے اندر معنی زیادہ ہوں. یہ بہت مشکل سے ہوتا ہے، ورنہ آدمی جو ہے ہر آدمی تھوڑی بات کو لمبا کر کے اتنا بولتا ہے کہ سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جامع بات کہ بہت بڑی بات کو تھوڑے الفاظ میں بیان کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حال تھا. اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے. عبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا اذا ذکر احدا فدعا له بدا بنفسه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صحابی یاد آ جاتا یا کسی صحابی کا تذکرہ آپ کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے، یعنی اگر کسی کے لیے اللہ فلاں کی مغفرت کر تو آپ پہلے اپنے لیے دعا کر، اللہ میری مغفرت کر اور اس کی مغفرت کر، یعنی آپ اپنے کو زیادہ محتاج مانتے تھے دوسروں کے مقابلے میں، اس لیے پہلے اپنے لیے مانگتے تھے پھر دوسروں کے لیے مانگا کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آدمی کہا اللہ اس کو دے، اللہ اس کو دے، اس کو دے، جیسے اس کے پاس سب ہے. ایک آدمی اللہ مجھ کو بھی دے اور دوسروں کو دے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ محتاج اپنے آپ کو سمجھتا ہے، پہلے اپنے لیے مانگ رہا ہے کہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، پہلے اپنے لیے لو، تم زیادہ محتاج ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو زیادہ محتاج سمجھتے تھے. اس کو امام ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا کیا حال تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان یفطر علی رطبات قبل ان یصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے گیلی کھجوروں پر افطار کرتے تھے، تین یا اس سے زیادہ کھجوروں پر افطار کرتے تھے، رطبات اس کو کہتے ہیں، تین یا اس سے زیادہ گیلی کھجوروں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے نماز سے پہلے. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَات فَثَمَرَات. اگر آپ کو گیلی کھجوریں میسر نہیں ہوتی، اگر گیلی کھجوریں نہیں ہوتی آپ کے گھر میں، تو آپ سوکھی ہی کھجوروں پر افطار کر لیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَات حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاء. اور اگر آپ کو سوکھی کھجوریں بھی نہیں ملتی تو آپ پانی سے ہی افطار کرتے تھے. یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوکھی کھجوریں بھی نہیں ہوا کرتی تھی. آج آدمی کیا کچھ نہیں کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی شکایت کرتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نبی ہے اور گھر میں کبھی سوکھی کھجور بھی نہیں افطار، دن بھر کا بھوکا انسان، شام کو افطار کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ کبھی کبھی تو صرف پانی پی کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے تو کیا کھائیں گے، پانی پی کے نماز کے لیے چلے جاتے. اب نماز کے لیے چلے گا تو امت تھوڑی چھوڑنے والی ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، بیٹھے ہیں سمجھانے میں، سکھانے میں، مسائل حل کرنے میں، پھر رات کو کب آئیں گے معلوم نہیں، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، پھر رات کو جب گھر آئیں گے تو گھر میں کچھ ہوگا کہ نہیں معلوم نہیں. آپ سوچیں، اور اس کے باوجود پھر ساری مصیبتیں، جنگیں اور کیا کچھ نہیں، سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کبھی بیان نہیں کرتے تھے. یہ حال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کو امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی تعلیم اور دعوت کے بارے میں، کہتے ہیں کہ کان اذا بعث احدا من اصحابہ فی بعض امرہ قال. آپ جب اپنے صحابہ کو لوگوں کی تعلیم کے لیے، دعوت کے لیے بھیجتے تو آپ ان کو تلقین کر کے بھیجتے، بشروا ولا تنفروا ویسروا ولا تعسروا. لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو بشروا ولا تنفروا، نفرت مت دلاؤ، لوگوں کو رغبت دلاؤ، نفرت مت دلاؤ، اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ان کے لیے مشکل نہ پیدا کرو. یعنی دعوت میں آپ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ دعوت میں لوگوں کے لیے خوشخبری، رغبت اور ترغیب کا انداز اختیار کرو، ایسا انداز اختیار مت کرو کہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. لوگوں کی قبولیت کی فکر آپ کو اتنی تھی کہ کہیں دعوت کے غلط طریقے سے لوگ انکار کر کے جہنمی نہ بن جائے. اس لیے دائیوں کو آپ سمجھا کے بھیجتے تھے کہ ارے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو لوگوں کو ایسے طریقے سے سمجھاؤ کہ ان کے دل مانے، ایسے طریقے سے سمجھاؤ کہ ان کی سمجھ میں بات آئے، ان کے لیے مشکل پیش نہ آئے سمجھنے میں. تو آپ دائیوں کو سمجھاتے تھے تاکہ کوئی آدمی ہدایت سے محروم نہ رہے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے بخاری وغیرہ میں دوسرے الفاظ میں روایت آئی ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کانا لا یجد من الدقل ما یملأ بطنه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات پیٹ بھرنے کے لیے ربی کھجور بھی نہیں ملتی تھی. آپ سوچیں گے کہ کیوں نہیں ہوتا تھا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتا تھا مانگنے والے بھی کبھی ہوتے تھے, کبھی حاجت والے بھی ہوتے تھے, آپ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے کے ان کو دے دیتے تھے. اور خود آپ کے گھر والوں کا یہ حال تھا, آپ کے گھر والوں کا یہ حال تھا. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے آپ کے پاس, امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے, آپ نے دیکھا ان کے حال کو, کسی قبیلے کے لوگ آئے پھٹے کپڑے اور اسی طرح سے ان کو چہروں پر ایک دم پریشانی کے حالات, آپ کو بہت برا لگا. آپ نے ایک آدمی کو کہا جاؤ میرے گھروں میں دیکھ کے آؤ کھانے وانے کا کوئی سامان ہے لے آؤ. وہ آدمی گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک سے ایک جڑے ہوئے ساری بیویوں کے گھر ہیں. مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کا گھر کمرہ کھلتا ہے اور اس کے بازو میں اور کمرے, بازو بازو میں سارے کمرے تھے ساری بیویوں کے. وہ آدمی گیا ایک گھر پہ گیا, کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ کچھ نہیں ہے. دوسرا گھر, تیسرا, چوتھا, ساری بیویوں کے پاس گیا, سب نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے. بعد میں آگا کچھ بھی نہیں آپ کے گھروں میں, آپ چپ رہے. پھر ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں آپ نے کہا کہ کون یہ مہمان ہے ان کو لے جائے گا, کون ہے ان کو لے جائے گا, اللہ اس پر رحم کرے. تو ایک صحابی کہا اللہ کے رسول میں لے جاتا, اور لے گیا. ان کا بھی حال کیا کہ ان کے گھر پہ بھی نہیں کھانے کے لیے. بیوی سے پوچھا ہے کھانے کے لیے؟ دیکھ نبی کا مہمان آیا, کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اپنے لیے تو پہلے سے نہیں ہے, بچوں کے لیے. کوئی نہیں نہیں, بچوں کو نہیں کھلانا ہے, بچوں کو سلانا ہے اور مہمان کو کھلانا ہے. لیکن مہمان کھائے گا تو تھوڑا سا کچھ جو ہے کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا, کھاتے رہیں گے اور ہم کھائے جیسا کریں گے وہ سچ مچ میں کھائے گا. اس کو نہیں معلوم مہمان کھا رہا ہے. اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تمہارا مہمان کی مہمانی کرنا اللہ کو بڑا پسند آیا. یہاں مہمان کو خبر نہیں, وہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس صحابی کا نام ہے کہ فلاں صحابی لے گئے تھے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات خود گھر میں کھانے کے لیے ردی کھجوریں نہیں ہوا کرتی تھی. اس کو امام الطبرانی نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان اذا اتی بطعام سأل عنہ احدیۃ ام صدقہ. جب آپ کے پاس کھانا لایا جاتا آپ کے سامنے, آپ پوچھتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے؟ فَإِن قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ. جب آپ سے کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے, صدقے کا کھانا ہے, تو آپ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تم کھا لو اور آپ نہیں کھاتے تھے. وَإِن قِيلَ هَدِيَةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُ. اور جب آپ سے کہا جاتا صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے, تو آپ ہاتھ آگے بڑھاتے اور آپ اس میں سے کھا لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کھانا حرام تھا. صدقہ اور زکات آپ پر اور آپ کے خاندان والوں پر حرام تھا, قیامت تک حرام ہے. لیکن ہدیہ آپ کے لیے کیا تھا؟ حلال. تو آپ کے لیے صدقے کا آ جاتا, سوچیے بھوکے ہوں گے اور صدقہ آ گیا, ایسا بھی تو ہوتا ہوگا. لیکن آپ کہتے صدقہ ہے, پوچھتے آپ, احتیاط آپ کی زندگی میں تھا, یہ نہیں کہ کھا لیا, بلکہ آپ کہتے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ آپ سے کہا صدقہ ہے, تو کہتے میں نہیں کھا سکتا, تم لوگ کھا لو. آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کھاتے اور آپ چپ چاپ رہتے, نہیں کھاتے اس میں سے. ہاں اگر وہ ہدیہ ہوتا تو آپ کھاتے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کی سادگی کے بارے میں اور آپ کے کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کے بارے میں, کان یجلس علی الارض ویاکل علی الارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے. زمین پر بیٹھ جا, کسی کا مسئلہ ہے؟ ایک عورت کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ اس کی عقل میں کچھ کمی تھی اور اس کی کچھ ضرورت تھی. اس عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہیے, آپ راستے سے جا رہے تھے, وہ آئی اس کا کچھ پرابلم لے کے, اور ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ عورت تو تھوڑا اس کا سر خراب ہے, مطلب یہ پاگل جیسی تھوڑی عورت ہے. تو آپ بیٹھے رہے اور زمین کریدتے رہے اور اس کی بات سنتے رہے, پوری بات آپ نے اس کی سنی. اس سے وعدہ کیا اس کے کام کے پورا کرنے کا، پھر ہمارے ساتھ چلے گئے. یہ نہیں کہ کرسی لاؤ اور کرسی پہ بیٹھیں گے اور پھر بات کریں، نہیں، آپ زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، سادہ سیدھے سادے انسان تھے. آپ زمین پر بیٹھتے تھے، وَيَأْكُلَ الْأَرْضَ، اور زمین پر بیٹھ کے کھا لیا کرتے تھے. وَيَعْتَقِلُ الشَّاءَ، اور آپ خود اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ بھی نکالتے تھے. آپ بکری کا دودھ بھی اپنے ہاتھ سے نکالتے تھے. وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ، کوئی غلام آ کے آپ کو جو کی روٹی کی دعوت دے دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے یہاں جا کے کھاتے تھے. انہیں کہتے ہیں ہم غلاموں کے پاس نہیں جاتے، ہم بڑے لوگ ہیں. آپ کبھی نہیں کہتے تھے. ایک غریب سے غریب آدمی اگر آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے تھے، بڑوں کے، امیروں کے، بڑے نسب والوں کے تھے، ایسا نہیں. غریب سے غریب، غلام آدمی، ایک دم چھوٹا آدمی جس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو دیتے تھے. یہ بڑے آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو بڑا بناتا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو چھوٹا ثابت کرے، بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی شفقت اور تعلیم کے ذریعے سے چھوٹے کو بھی بڑا بنائے. بڑا آدمی اس کو کہتے ہیں. وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَى خُبْزِ الشَّعِيرِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ نکالتے تھے، اور آپ، یعنی اگر کوئی غلام آپ کو دعوت دے، اگر جو کی روٹی کی بھی دعوت دے تو آپ اس کی دعوت میں جاتے تھے. امام الطبرانی نے اس کو روایت کیا ہے. آپ کے سونے کا انداز کیا تھا نیند کا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ جو گھر کی آپ کی بیوی ہیں، گھر کے حالات جانتی ہیں، کہتی ہیں کان وسادتہ التی ینام علیہا باللیل من ادم حشوها لیف. آپ کا جو تکیہ تھا جس پر آپ سویا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. آپ سوچئے، کھجور کی چھال اور چمڑے کا تکیہ اگر ہم کو آج دیا جائے نیند آئے گی ہم کو اس کے اوپر؟ آج روئی والے تکیوں پہ ہم کو نیند نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں میں، یعنی بادشاہ آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھنے کے لائق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تکیہ کیسا؟ آپ کا تکیہ چمڑے کا، اور اس میں بھرا ہوا کیا ہے؟ کپاس. اس میں بھرا ہوا ہے کھجور کی چھال، کھجور کے پیڑ کی چھال اس کے اندر بھرا ہوا تھا. اب بتائیے، آپ اس پر سویا کرتے تھے. مسند احمد اور ابو داؤد اور ترمذی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. ایک مرتبہ آپ کی ایک بیوی نے آپ کا جو سونے کا جو بچھونا تھا وہ موٹے بوریے کا تھا، پوتا جس کو ہم بولتے نا، بوریا سیک، آپ اس پہ سویا کرتے تھے. آپ کی ایک بیوی نے بہت رحم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بوریے کو جو ہے ڈبل کر کے آپ کے لیے سونے کے لیے ڈال دیا. آپ نے بعد میں پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا؟ کہا آپ کو آرام مل جائے. کہا مجھ کو رات میں اٹھنے میں اس میں تکلیف ہوئی، رات کی نماز کے لیے اٹھنے میں اس کی وجہ سے تکلیف ہوئی کہ اس کی نرمی نے مجھ کو نماز میں اٹھنے سے روک لیا. جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، سختی کے ساتھ ہی. اور تمہیں تو رو دیے تھے. عمر رضی اللہ عنہ جب گئے گھر میں، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر بوریے کے نشان ہیں، گھر میں ادھر ادھر دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، جو رکھے ہوئے، چمڑے لٹکے ہوئے. کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کے گھر کا حال ہے، رونے لگ گئے. حضرت عمر سے پوچھا ہے یا عمر میں ابکی کہ یا عمر، اے عمر کہیں کو روتا ہے، روتا کیوں ہے؟ حضرت عمر، رونا کتنی بڑی بات ہے، سوچیے. جن کو دیکھ کے لوگ ڈرتے تھے اتنے مضبوط سخت، وہ رونے لگ گئے. کہا کہ اللہ کے رسول، میں کیوں نہ رو، آپ کے گھر کا یہ حال، بادشاہ ہیں بڑے بڑے ایران کے اور روم کے، اور وہ اس میں باغوں میں ہیں، نہروں میں ہیں، اور اب اللہ کے رسول، انت رسول اللہ، آپ کے گھر کا یہ حال جو میں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ اے عمر، کیا تو یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں، ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ سادہ زندگی کا، آپ کا تکیہ چمڑے کا. اسی طرح سے کہتے ہیں اب برا رضی اللہ عنہ، حذیف اور ابن مسعود کہتے ہیں کان اذا نام وضع يده اليمنى تحت خده وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. آپ جب سوتے تو رات میں سوتے وقت اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھتے، سیدھی کروٹ پر سوتے، اور سوتے وقت میں دعا کرتے تھے. کیا؟ اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. اے اللہ، جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندگی دے کے اٹھائے گا اس دن مجھ کو عذاب سے بچا لے. کیا اللہ کا نبی ہے، سفارش کرنے والے، جنت کی چابی، جنت کھلوانے والے، لیکن سوتے وقت میں کیا احساس ہے؟ دن بھر کے حالات دیکھ کے ایسا دل میں حالات اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر پایا میں، اللہ اب سو رہا ہوں ایسے ہی ایک موت آنے والی ہے، اللہ قیامت کا دن جب آئے گا سارے بندے اٹھیں گے، اللہ تو عذاب سے اس دن مجھ کو بچا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کارناموں کا احساس لے کے سونا نہیں، بلکہ جو کرنا تھا اللہ جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں ہوا، اس کا احساس لے کے اللہ معاف کر دے جنت قیامت کے دن اللہ پکڑ نہ فرما، اس احساس کے ساتھ سو رہے ہیں. اللہ کا سچا بندہ ہی ایسا کر سکتا ہے. لباس میں کیا حال تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان اذا لبس قمیصا بدا بمیامنہ، آپ جب قمیص پہنتے تو قمیص میں پہلے دائیں طرف سے شروع کرتے، یعنی اپنا ہاتھ کہاں ڈالتے تھے؟ پہلے دائیں آستین میں، یعنی سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے. ڈسپلن آپ کی زندگی میں تھا کہ آپ دائیں آستین پہلے ڈالیں گے پھر بائیں آستین. اسی طرح سے جوتیاں پہنیں گے، پہلے سیدھا پھر الٹا، بایاں جس کو کہتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی میں جو ہے پابندی اور قاعدہ اور اصول تھا، ایسا نہیں کہ کچھ بھی کیسے بھی کبھی بھی کر لیا، بلکہ آپ بالکل ڈسپلن انسان تھے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان یخیط ثوبہ ویقصف نعلہ ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کسی نے پوچھا، ہم کو یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے کیا تھے؟ عائشہ سے پوچھا کسی نے، گھر میں کیا کرتے تھے ذرا بتاؤ، بیوی ہیں. فرماتی ہیں کان یخیط ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سیتے. ویقصف نعلہ، اور اپنی جوتیاں کبھی ٹوٹ جاتی اس کو اپنے ہاتھ سے درست کر لیا کرتے. ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم، اور گھر میں آدمی جو اپنے گھروں میں کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. یعنی جیسے ایک عام آدمی اپنے گھر کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں رہ کے ویسے عام انسانوں کی طرح ذمہ داری ادا کرتے تھے. اب بتائیے یہاں پر اگر آدمی کو کہیں جانا ہو اور اس کے کپڑے جو ہے بیوی نے پریس نہیں کی گھر میں، تو آدمی کتنا لڑتا ہے، اس سے طلاق تک دے دیتا ہے کبھی کبھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سی رہے ہیں، آپ بتائیے، بیوی کو بھی نہیں دیتے، اپنے ہاتھ سے خود سیتے تھے. مسند احمد کی روایت، ابراہیم النخعی کہتے ہیں، ایک مرسل روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب آتے تھے تو آپ اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے، یعنی اتنے پاک صاف ستھرے، خود معطر اور اس پر عطر استعمال کرنے والے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو عطر کی ضرورت تھی، ہم تو یہ کہیں گے عطر کو آپ کی ضرورت تھی، ہم یہ کہیں گے کہ عطر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی، کہ عطر کی عزت بڑھ گئی نبی کے استعمال کرنے سے. اس لیے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار تھے ان کے، ہمارے گھر آتے اور سو جاتے تھے، تو میں نے ایک دن دیکھا کہ آپ کا پسینہ جو ہے، آپ کو بہت پسینہ آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسینہ آتا تھا، تو آپ کا پسینہ تکیے پر چمڑے پر جمع ہو گیا ہے. تو موقع دیکھ کے میں نے وہ پسینہ شیشی میں لے لیا، اور پھر میں نے اس پسینے کو، یعنی اس پسینے میں اتنی خوشبو تھی کہ اس کے ساتھ دوسرے عطر میں ملاتی تو اس کی خوشبو بڑھ جاتی تھی، یعنی وہ پسینہ خود جو ہے، ہم اپنے پسینے پہ نبی کے پسینے کو قیاس نہ کریں، ہم گندے لوگ ہیں، ہمارا عطر بھی گندا ہوتا ہے، کوئی لگا رہے کہاں سے لایا کچھ تھا منہ ٹیڑھا کر کے، ہمارے عطر کا یہ حال ہے کہ ہماری بدبو کو دور نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے امت کے، آپ عطر لگایا کرتے تھے، ورنہ آپ کے پسینے کا حال یہ تھا کہ وہ پسینہ خود خوشبو والا تھا، یہ صحابہ جانتے تھے، انہوں نے شیشی میں وہ پسینہ لے لیا اور اس کو تھوڑا 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 جو ہے دوسرے عطروں میں ملایا کرتے تھے اور دوسروں کو لگایا کرتے تھے. تو یہ نبی کا پسینہ تھا بھائی، یہ ایسا ویسا پسینہ نہیں تھا، جیسے عطر ہوتا ہے اس سے اچھا تھا. تو کہتے ہیں کہ کان یعرف بریح الطیب اذا اقبل، جب آپ آتے تو آپ کا آنا آپ کی خوشبو سے معلوم ہو جاتا تھا، اتنی خوشبو آپ استعمال کرتے تھے اور آپ کے بدن میں ایسی خوشبو تھی، کون قریب بیٹھنا نہیں چاہے گا نبی کے، کہ ایک دم معطر شخصیت، اور آپ کے پسینہ بھی معطر کرنے والا، آپ کے اخلاق اور آپ کی گفتگو آپ کی خاموشی بھی انسان کے قلب کو معطر کرنے والی ہے، کہ خاموشی میں بھی وہ وقار جو لوگوں کے کلام میں نہیں ہوتا ہے، ایسے نبی. ابن سعد نے الطبقات میں اس کو ذکر کیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی اگر ہدیہ آپ کو دے دیتا تو آپ قبول کر لیتے اور اسی کے ساتھ اس ہدیے کے بدلے میں کچھ بدلے میں بھی دے دیا کرتے تھے. آپ کے پاس کچھ ہوتا اچھا تو آپ بدلہ بھی اس کا دیتے. کسی نے آپ کو ہدیہ دیا تو آپ کیا کرتے تھے، ایک تو یہ کہ یصیب علیہا اس کو دعا دیتے، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ اتابا یصیب اس کو بدلے میں کچھ اور عطا فرماتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو محبت بڑھے اس کے لیے آپ بھی کچھ دیا کرتے تھے. چاہے کوئی بکری کا کھر آپ کو دے آپ قبول کرتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. خوشی کا حال اور غم کا حال کیا تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اذا اتاہ الامر یسرہ. اگر کوئی ایسی چیز آپ کو پیش آتی کہ آپ کو خوش کرنے والی ہوتی، قال الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، آپ کہتے تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام پورے ہوتے ہیں، جس کے کیونکہ اللہ ہی کی توفیق سے انسانوں کے کام صحیح ہوتے ہیں، انجام پر پہنچتے ہیں، صحیح کام صحیح انجام کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے. وہ اذا اتاہ الامر یکرہہ، اور اگر ایسی کوئی بات آپ کو پیش آتی کہ آپ کو تکلیف ہوتی، آپ کو ناپسند ناگوار گزرتی، قال الحمد للہ علی کل حال، آپ کہتے ہر حال میں اللہ ہی کی حمد کرتے ہیں، ہم ہر حال میں اللہ تعالی کی حمد کرتے ہیں. ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں اور امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان لا یضحک الا تبسما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بس آپ کا مسکرا دینا تھا، آپ ہنستے نہیں تھے آواز کے ساتھ میں، بلکہ آپ کو ہنسی آتی صحابہ کو دیکھتے، صحابہ کبھی کبھی گڑبڑ بھی ہو جاتی تھی، کوئی ایسی بات ہوتی اور آپ کے سامنے ہنسنے کا معاملہ آتا تو آپ ہنس دیتے، لیکن آپ کا ہنسنا کیا ہوتا، آپ بس مسکراتے تھے. آپ کی ہنسی کیا تھی؟ مسکرا. ایک صحابی انہوں نے پتھر اٹھا رہے تھے اور تیبند باندھا ہوا تھا، اب پتھر اٹھانے میں تیبند کھل گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پتھر ویسے ہی اٹھا کے چلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں، ولا تمشی عورات، ننگا چلتے ہیں ننگا نہیں چلنا چاہیے. ایسی قوم تھی وہ، ان کو سکھا کے کہاں لے کے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کعبہ کے گرد برہنا تھا کچھ بھی نہیں، کیا پرابلم ہے، ننگے گھومتے تھے کعبہ کے گرد. ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو پہنانے والا بنایا، ان کی عورتوں کو حجاب والا بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو انسان بنایا، اس کو ننگے انسان کو پہنانے والا ان کو بنایا، ایسے بہترین انسان میں تبدیل کیا. ہنستے تھے آپ کو ایسی چیز کوئی گڑبڑ ہوتی تھی تو، لیکن آپ کا ہنسنا کیا تھا، آپ بس مسکراتے تھے. امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے غم کے حال کو بیان کرتے ہیں، کان اذا حزبہ امر صلى، آپ کو غم کے حالات بھی پیش آتے، فکر کے حالات بھی پیش آتے، لیکن غم اور فکر کے حالات آپ کو پیش آتے تو آپ اس میں شکایت نہیں کرتے اللہ کی، توڑ پھوڑ نہیں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں متوجہ ہو جاتے، اللہ کی عبادت کرتے تاکہ اللہ تعالی مسائل کو حل کرے. آپ مصیبت میں اللہ کی طرف پلٹنے والے انسان تھے. بیماری کا آپ کا اور عیادت وغیرہ کا کیا حال تھا؟ سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے کمزور طبقے کے افراد کے پاس خود چل کے جایا کرتے تھے ان کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے. کان یاتی ضعفاء المسلمین ویزورہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور لوگ، غریب قسم کے لوگ، ان سے ملنے جایا کرتے تھے. ویعود مرضاہم، اور ان کے بیماروں سے خاص طور سے ملنے ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. غریب آدمی بیمار پڑا کوئی ملنے نہیں آتا، بڑا آدمی کوئی بیمار پڑا سب ملنے جاتے ہیں. غریب قسم کے لوگ، مزدور طبقہ، ایک دم کوئی پوچھتا نہیں، بیمار ہوتے خود ملنے جاتے، عیادت کے لیے جاتے. ویشہد جنائزہم، اور ان کے جنازوں میں خود حاضر رہتے، شریک رہتے. آپ نے سنا علم غیب کے بارے میں اس درس میں کہ ایک آدمی موت ہو گئی، صحابہ نے بتایا نہیں نبی کو، آپ نے کیا کہا، کیوں نہیں بتایا مجھ کو، کیوں نہیں بتایا، بتا اس کی قبر کہاں ہے، اور آپ اس کی قبر پر گئے ان صاحب کی اور آپ نے ان کی قبر پر نماز ادا صحابہ نے صحابہ کے نزدیک ویلیو نہیں آدمی کی نبی کے نزدیک بہت ویلیو آدمی کی ہے کہ نہیں صحابہ نے کہا حق کرو شانہ صحابہ کے بعد خود کہتے صحابی انہوں نے اس کو چھوڑا آنے ضروری تھوڑی کوئی بہت بڑا آدمی تھوڑی تھا کہ آپ کو بتائیں مرا آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں بتانا چاہیے مجھ کو آپ ہر آدمی کو اہمیت دیتے تھے آپ ملنے خود جایا کرتے تھے یہ نہیں کہ مجھ سے ملنے آؤ میں نہیں آتا کس کے پاس بلکہ آپ خود لوگوں سے ملنے جایا کرتے تھے اگر بیمار پڑتے تھے ابن عباس اس کو ابو یعلا طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا دخل علی مریض یعوده قال لا باس طهور ان شاء اللہ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے اس کی عیادت کے لیے ملنے کے لیے تو آپ کہتے کوئی بات نہیں لا باس طهور ان شاء اللہ ارے کوئی بات نہیں بیمار ہے کوئی بات نہیں کوئی فکر کرنے کی چیز نہیں ہے کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ پاک کرے گا تم کو انشاءاللہ اس بیماری سے یعنی اس کو رغبت دلاتے تھے اس میں بیماری اور تکلیف کے پازیٹیو آسپیکٹ کی طرف نگاہ دوڑاتے تھے کہ اچھا بیماری ہے نا تکلیف ہو رہی نا گناہ معاف ہوں گے نا اس سے اللہ پاک کرے گا دنیا میں وہاں جہنم میں جانے سے اچھا یہاں کی تکلیف ہے آپ ذہن اس کا بناتے ہیں آپ ہی نہیں کہتے اور کتنا خراب ہو گیا تو ہمارے یہاں تو کوئی آدمی کہیں مل جائے تو بولنے کے لیے پہلا جملہ کیا رہتا بہت خراب ہو گیا تو یعنی اس کا دل اور بھی کیا ہو جانا چاہیے وہ آئینے میں جا کے گھر کو دیکھے کہ کیا صحیح دکھ رہا کہ نہیں دکھ رہا لوگوں کو آپ دل ان کا چھوٹا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ ایک پازیٹو آسپیکٹ ان کو بتاتے تھے کوئی بات نہیں بیماری ہے نا اللہ پاک کرے گا اس سے فائدہ بھی ہے بیماری کا صرف نقصان تھوڑی اس کا فائدہ ہے کہ آخرت میں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا لا باس طہور ان شاء اللہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے آپ کے چلنے کا انداز کیا تھا انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مختصر اس کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ میں مکمل کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس موضوع کو یہ موضوع اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو مکمل کریں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا اذا مشى كأنه يتوكأ آپ جب چلتے تو آپ کا چلنا ایسا تھا گویا کہ آپ اتران کی طرف چل رہے ہیں يتوكأ آپ گویا کے جھکاؤ کے ساتھ چلا کرتے تھے یہ نہیں کہ سینہ تان کے ایک دم ایسا چلیں کہ مجھ کو پہچانو سب پیچھے ہٹ جائیں راستہ بنائیں ایسا نہیں بلکہ آپ چلتے تو جھکاؤ آپ کی زندگی میں تھا آپ جھکاؤ کے ساتھ چلتے تھے علماء نے کہا ایک وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ آپ جلدی جلدی آگے کی طرف چلتے تھے اس وجہ سے آگے کی طرف چلنے والے میں جھکاؤ اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے جو سلو چلے گا آرام سے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے جو جلدی چلتا ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے ابن عباس اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ابن عباس کہتے ہیں کان یمشی مشیا یعرف فیہ انہ لیس بعاجز ولا کسلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز ایسا تھا کہ آپ کو دیکھ کے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کسی عاجز اور کسی سست دونوں کا چلنا نہیں ہے آپ کے چلنے کا انداز نہ عاجز کی طرح تھا کہ ایک دم آدمی میں جان نہیں چلنے کے لیے چلنا چاہ رہا بےچارا لیکن بیمار ہے نہیں چل پا رہا صحیح سے ایسا چلنا نہیں تھا عاجز ہو جائے آدمی چلنے نہیں آ رہا نہ کسلان کا چلنا تھا کہ ایک دم سست ہو گیا چلنا آتا ہے لیکن چلنے جی کر رہا نہیں ایسا نہیں جیسے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ایسا چلنا نہیں ایک دم عاجز کی طرح سے زبردستی کوئی پیچھے سے ڈھکیلتے لا رہا ہے ایک دم ایسا نہیں بلکہ آپ کا چلنا کیسا تھا کہ ایک دم مضبوطی کے ساتھ آپ چلتے تھے مضبوط قدم رکھتے تھے ابن عساکر نے اس کو روایت کیا ہے سفر میں آپ کا کیا حال تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان یتخلف فی المسیر آپ سفر میں پیچھے پیچھے رہتے تھے فیوز جد ضعیف وَيَرْدِفُ وَيَدْعُو لَهُمْ اور آپ جو کمزور لوگ ہوا کرتے تھے آپ ان کے ساتھ ان کے جانوروں کو آپ بھی ہانکتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمت بڑھا کے آگے بڑھا چلو 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 آگے کوئی مسئلہ نہیں آپ پیچھے رہ جاتے تھے جن کی سواری کمزور جو بیمار جو کمزور جو پیچھے رہ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی جو ہے اپنے ساتھ کھینچ کے آگے لیتے تھے وَيُرْدِفُ اور ان کو کبھی کبھی اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے کسی کی سواری کمزور ہے کسی کو بیٹھنے نہیں آ رہا ٹھیک سے کہتے آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ اپنے پیچھے بٹھا کے اس کو لے جاتے تھے وہ یدعو لہم اور ان کے لیے دعا کرتے تھے ان کے لیے دعا کرتے تھے اس کو ابو داؤد حاکم نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن جعفر کہتے ہیں کانا اذا قدم من سفر تلقی بصبیان اہل بیتہ جب آپ سفر سے واپس لوٹتے تو آپ کو سب سے پہلے ملنے والے آپ کے گھر کے بچے ہوا کرتے تھے کہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے آپ سفر سے آتے تھے بچے دیکھ کے خوشی سے آپ کی طرف لپکتے تھے کسی کو آپ آگے بٹھاتے کسی کو پیچھے بٹھاتے کسی کو کیسا بٹھاتے آپ بچوں کو لے کے سوار ہو کے مدینہ میں داخل ہوتے تھے بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی ہوتی تھی کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی آپ بہت شفقت سے سلوک کرتے تھے ابن عباس آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ دائیں طرف مجلس میں ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب سب بیٹھے ہوئے، بائیں طرف ابو بکر صدیق، دائیں طرف بچہ، دودھ پینے کی چیز آئی گفٹ میں آئی، پیو. اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو یہ جو پی بھی چیز میرا جھوٹا ہے، یعنی میرا بچا ہوا ہے، جھوٹا الگ ہوتا ہے اور جھوٹا الگ ہوتا ہے، بچا ہوا جھوٹا سچا نہیں ہے، جھوٹا بچا ہوا میرا جھوٹا جو ہے میں ان کو دے دوں؟ کہا کہ نہیں. کیوں؟ سنت کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بانٹیں گے تو دائیں سے بانٹیں گے، رائٹ سے بانٹیں گے. اب یہ رائٹ میں اور ابو بکر صدیق کدھر؟ لیفٹ میں. لیکن بڑے کا حق ہوتا ہے لیکن چھوٹے کا رائٹ والے کا بھی ہوتا ہے، اب دو حق ٹکرا لے. اب دیکھیں فیصلہ کتنا اچھا ہے، تو رائٹ والے سے اجازت لے رہے ہیں بڑے کو دوں، بڑا تو ہی کہے گا جو آپ حکم دیں، لیکن بچے کو پوچھ رہے ہیں، بچے سے اجازت لے رہا ہے ہمارا نبی، اتنا ڈسپلن، بچے کی بھی قدر کرتے تھے. کہا کہ اگر تم کہو اجازت دو تو یہ دوں؟ کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں دے سکتا، یعنی آپ کے بچے کا سب سے پہلا حقدار میں ہوں. تو آپ نے وہ پیالہ ان کو دیا اور بچے نے پیا، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر آیا. اتنے ڈسپلن والے بچے. بچے کی ہم لوگ تو کہیں چل باہر جا، مہمان آئے، بچہ بول رہا ہو بسکٹ میرے کو بھی چاہیے، کھا کھا کے اتنا موٹا رہا، کھا کھا جا تیری اما کے پاس جا. بچے کی بھی آپ جو ہے بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، بچے آپ سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کے پاس اگر کوئی پھل آتا، نیا پھل، تو نیا پھل جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں موجود سب سے چھوٹے بچے کو سب سے پہلے دیتے تھے، کہ کھانے کی چیزوں میں بچوں کی جان رہتی. آپ دیکھیے کوئی مٹھائی لا کے رکھے، بچے بالکل اٹھ اٹھ کے دیکھتے اس کو، لال رنگ کا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، ہرا بھی ہے دیکھ اس میں، تو بچوں کی جان اس میں ہوتی ہے. تو آپ سب سے پہلے پھل کس کو دیتے تھے؟ بچے کو دیتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، تو بچوں سے بڑی شفقت کرتے تھے. اسی لیے بچے آپ کو بہت آ کے چپکتے تھے، آپ کے پاس رہنا پسند کرتے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان یمر بالصبیان فیسلم علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے جب گزرتے تو آپ خود بچوں کو سلام کرتے تھے. یعنی آپ بتائیے، اللہ کا نبی ہے جس کو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، جبریل آ کے سلام کر کے انٹری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بچے کھیل رہے ہیں اپنے کھیل میں، پاس سے جا رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بچوں کو سلام کر کے جا رہے ہیں. آپ بتائیے ہمارے یہاں کیسا ہوتا، بچہ دیکھ کے ہمارے کو کوئی سلام نہیں کرا، حضرت کیا کرتے؟ ادھر احمد بھائی کا بیٹا ہے نا، تو تیرے باپ نے سکھایا نہیں تیرے کو سلام کرنا، ہم لوگ ایسا کرتے. اب بچہ اگر تھوڑا حدیث پڑا ہوا رہے گا، آنے والے نے سلام کرنا کہ کھڑے والے نے سلام کرنا بولا، تو ایک اس کو شام کو تیرے باپ کو ملتا، ہمیں چائے پیئے نا ہم لوگ، ہکا پینے کے ٹائم پہ تیرے کو بولتا ٹھہر جاؤ باپ. یہ ہمارا ہے شریف، اسکول میں جا رہے ہیں، ٹیچر اندر جا رہا ہے، بچے ایک دو تین السلام علیکم. یہ ہمارا حال ہے، شریعت معلوم نہیں ہے. باہر سے آنے والے کو شرافت کے ساتھ سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، لیکن ٹیچر کلاس میں آ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بچوں کو سلام کرنے بول رہا ہے، اصول الٹا. آنے والے سلام کرنا چاہیے، چھوٹے لوگ کو سلام کرنا بگڑ جائیں گے نا، لوگ بولیں ہم بہت بھاری ہے، کہ سر آ کے ہم کو سلام کرتے اور پوچھتے ہوم ورک کیے کہ نہیں کیے، تو یہ غلط طریقہ ہے. باہر سے آنے والا سلام کرے. یہاں اگر کوئی بچہ سلام نہ کرے اور کھڑا نہ ہو، سب جاہلیت کی رسمیں ہی ہے، تو اس کو بلا کے سب کے سامنے پٹائی ٹیچر کرے گا اور باہر مرغا بنا کے کھڑا کرے گا دھوپ میں، کیوں میں آیا تو کھڑا نہیں ہوا اور سلام نہیں کیا اس نے، وہ سب الٹا، ہمارے کو دین نہیں معلوم ہے، ہم نے سب الٹا کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے ان کو سلام کرتے، بخاری نے روایت کیا. اسی طرح سے عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ کان اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر پہ جاتے تو دروازے کے ایک دم سامنے کھڑے نہیں ہو جاتے کہ گھر کا سب اندر کا دکھائی دے رہا ہے، پردہ وغیرہ کا کوئی احساس نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ ولكن من ركنه الايمن او الايسر، بلکہ آپ کیا کرتے تھے؟ دائیں یا بائیں طرف جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، دروازے کی اس طرف یا اس طرف، کہ گھر کا نہ دکھائی دے. ويقول، اور کہتے، السلام علیکم، السلام علیکم، سلام کرتے تھے، یعنی گھر کے پاس جا کے بازو میں کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. جواب آتا کوئی باہر آتا پھر اس سے بات کرتے تھے. یہاں ہم لوگ کیا کرتے, زور زور سے نام پکارتے, اگر اوپر والا تو نیچے سے پورے جو ہے سب بلڈنگ کی کھڑکیاں کھول کے دیکھنا چاہیے کون پکار رہے ہیں. نام لے کے نہیں پکارتے تھے, سلام کرتے تھے. مسند احمد, ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان اذا آتا تھا وضع یده او ثوبه على فيه وخفض بها صوته, جب آپ کو چھینک آتی تو آپ اپنے دونوں ہاتھ یا کپڑا اس طرح سے لیتے اور ہاتھوں میں چھینکتے یا کپڑے پر چھینکتے, یعنی ایسا نہیں کرتے آنچ چھپ پورے سب کے اوپر. اگر وہ کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, خوشی ہوتے صحابہ چلو ہم پہ چھینٹے تو اڑے کچھ نبی کے تھوک کے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن سکھانے والے تھے کہ دوسرے بھی یہ نہ کرنے لگے. تو آپ اپنا ہاتھ اس طرح سے لے کے کیا کرتے تھے, آپ چھینکتے تھے. آج دیکھیں آج جمائی لینے والا چھینکنے والا آج کیسا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن والے تھے. یہ ٹکٹس وغیرہ جو مغربی قوموں نے لیے ہیں یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے زیادہ اچھے ہیں, اس سے زیادہ اچھے. ابو داؤد ترمذی حاکم نے اس کو روایت کیا. آپ کے کلام کا حال کیا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان کلامہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمعہ, آپ کا کلام ایسا تھا کہ رک رک کے آپ کلام کرتے تھے اور آپ کا کلام ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا. دیہاتی ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, سب کو سمجھ میں آتی تھی. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان اذا لقیہ احد من اصحابہ فقام معہ قام معہ, صحابہ میں سے اگر کوئی آدمی آپ سے ملتا اور آپ کے ساتھ رک کے بات کرنا چاہتا آپ اس کے ساتھ رک جاتے ہیں. فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه, آپ اس کو چھوڑ کے کبھی نکل نہیں جاتے تھے بلکہ آپ اس کے لیے رکتے جب اس کا کام ہوتا, وہ خود جاتا تو آپ جاتے. وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِّنَ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ, آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ کو ملتا اور آپ کا ہاتھ ہاتھ میں لیتا آپ اپنا ہاتھ چھینتے نہیں میرا ہاتھ چھوڑ دو, بلکہ آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتے اگر ہاتھ پکڑنا چاہتا مصافحے وغیرہ میں. فلم ينزل يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزل يده منه, آپ اپنا ہاتھ چھین کے اس سے لیتے نہیں کبھی, وہی خود چھوڑ دیتا آپ کا ہاتھ تو آپ اپنا ہاتھ واپس لے لیتے, ورنہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہی چھوڑے رکھتے اس کا دل جب تک چاہے ہاتھ لے, چھینتے نہیں کبھی, کیونکہ یہ کیا ہے آدمی کے دل کو توڑنے والا, چھوڑ میرا ہاتھ, ایسا نہیں کرتے تھے کبھی. وَإِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ نَاوَلَهُ إِيَّاهُ, آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ کو ملتا اور آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ اس کو دور نہیں دھکیلتے بلکہ آپ اپنا کان اس کے قریب کرتے, کیا بول رہا ہے بولو, کان میں بولنا چاہتا ہے, سب کے سامنے نہیں بولنا ہے, ٹھیک ہے کان میں بولو. ثم لم ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها, آپ اپنا کان اس کے منہ کے پاس سے ہٹاتے نہیں جب تک کہ وہ اپنا منہ آپ کے کان سے ہٹا نہیں دیتا. کتنا کتنا لوگوں کی رعایت, کتنی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے. ابن سعد نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ دیکھا آپ نے, آپ کے پاس بچوں کو لایا جاتا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کان یؤتى بالصبیان, آپ کے پاس بچہ اگر پیدا ہوا تو آپ کے پاس لوگ لے کر آتے, فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ وَيَدُورَهُمْ, آپ ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے اور آپ ان لوگوں کو تحنیک کرتے یعنی کھجور چبا کے ان کو کھلا دیتے چھوٹے بچے کو, اور وَيَدُورَهُمْ اور ان کے لیے دعا کرتے تھے ان بچوں کو تاکہ آپ کا لعاب اس کے منہ میں چلا جائے اور آپ کے لعاب کی برکت سے وہ بچہ خیر کا کلام کرنے والا بنے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اذا لقیہ الرجل من اصحابہ مسحہ ودعا لہ, آپ کے صحابہ میں سے کوئی آپ کو مل جاتا تو آپ اس کو چھوتے, ہاتھ لگاتے یعنی دور دور نہیں بھاگتے بلکہ آپ اس کو چھوتے, مسح کرتے اور آپ اس کے لیے دعا کرتے, اور کیسا خیریت دعا کی اس کے لیے برکت کی خیر کی دعا اس کے لیے کرتے. نسائی نے اس کو روایت کیا. ایک صحابی کہتے ہیں کان مما یقول للخادم الک حاجہ, آپ کا جو خادم ہوتا کوئی آپ کی خدمت کرتا تو آپ سے پوچھتے کوئی ضرورت ہے تمہاری, کوئی ضرورت ہے تمہاری, کیونکہ آدمی بولنے میں شرمائے گا جھجکے گا, آپ خود سے اپنی طرف سے اس کو پوچھتے کچھ چاہیے, کوئی ضرورت ہے, کچھ کم ہے, اگر وہ کہتا یہ میرا یہ مسئلہ ہے تو آپ پورا کر دیتے, آپ خود سے پوچھتے کچھ ضرورت ہے کیا, یہ نہیں کہ وہ موقع دیکھتا رہے اور پھر خود پوچھے, آپ خود ہی اس کو پوچھتے کچھ ضرورت ہے تم کو, اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو پوری کر دیتے تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا لوگوں کے ساتھ میں. آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ نے بتایا کہ آپ کا کیا حال تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاح الصلاح اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. آخری وقت میں آپ کی زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ کیا تھے؟ آپ کہہ رہے تھے نماز نماز، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نماز اللہ کا حق، غلام سماج کا سب سے کمزور انسان، حقوق العباد جہاں اکثر انسان سے لاپرواہی ہوتی ہے. نماز نماز، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اسی طرح سے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان آخر ما تکلم بہ، آخری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی آپ کی زبان سے نکلی وہ کیا تھی؟ وہ تھی جس کا پاس امت کی اکثریت نے آج نہیں رکھا ہے، جس کا خیال امت کی اکثریت نے. ایک تو نماز ہے، آپ دیکھیں نماز کا کیا حال ہے مسلمانوں کا. دوسرا ایک عبادت، اور دوسرے توحید. دوسرا کیا ہے؟ کہتے کان آخر ما تکلم بہ، آخری بات جو زبان مبارک سے نکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیا تھی؟ ان قال قاتل اللہ اليہود والنصارى، اللہ برا کرے یہود و نصارہ کا. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا. لا يبقين دينان بارض العرب، عرب میں دو دین باقی نہ رہیں، ایک ہی دین اللہ کا باقی رہے. عرب میں ایک ہی دین ہونا چاہیے، دو دین نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا. آج آپ دیکھیں کیا مصیبت ہے عرب کے اندر. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور عالمی حالات کے اعتبار سے بہتری پیدا فرمائے. اسی لیے شیخ حسیم انڈیا آخری وقت تک کہتے رہے عرب کے اندر خصوصاً جزیرۃ العرب سعودی میں ایک ہی دین ہونا چاہیے، ایک ہی دین ہونا چاہیے. کون سا دین؟ اسلام کا دین. دوسرا دین ہوگا مصیبتیں کھڑی ہوں گی، ساری چیزیں مصیبتیں کھڑی ہوں گی. دوسرے دینوں کے لیے پورے عالمی سطح پر اجازت ہے، بھائی جس کو جو چلنا چلے، دعوت ہم دیتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے. لیکن عرب میں وہ اسلام کی سینچوری ہے، اسلام کی حفاظت گاہ ہے، اس کو سیکیور اور سیف، اور اس میں ایک ہی دین کا ہونا ضروری ہے، وہ ریپرزینٹیٹیو پورے عالم میں، اس لیے وہاں پر ایک ہی دین باقی رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا تھا. اللہ کی لعنت ہو، اللہ برا کرے، برا ہو یہود و نصارہ کا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اگر یہ وہاں پہ ہوں گے تو وہی کریں گے، اور انہی کے طریقے پہ آج مسلمان چل رہا ہے. صرف نبی نہیں بلکہ نبی تو چھوڑو، صالحین بھی، اور صالحین کیا، جانوروں کی بھی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، بلکہ اینٹ ادھر کی نکال کے ادھر لگا کے اس پہ بھی سجدے ہو رہے ہیں، اس کو چلہ بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمان کو عزت دے، اور عزت کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ضروری ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا تعارف اور آپ کی تعلیمات کا تعارف ایک مسلمان حاصل کرے. جب تک یہ نہیں ہوگا، عزت کا یہ دروازہ ہے، نبی اور نبی کے دین کو نہیں پہچانا، وہ اس عزت کے دروازے سے نہیں داخل ہو سکتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب صحابی نے کہا تھا کہ ذرا اچھے کپڑے پہن کے چلو ملنے کے لیے لوگوں کو، بڑے لوگوں سے ملنے جا رہے، ذرا اچھے کپڑے پہنو، تو میں نے کہا تیرے سوا کوئی اور دوسرا کہتا اس کے چہرے کا رنگ بدل دیتا ہے. ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی. اب اسلام چھوڑ کے دوسری چیزوں میں عزت تلاش کریں گے، اللہ واپس ذلیل کر دے گا ہم کو. ہماری عزت کا دروازہ اسلام ہے، اسلام ہی سے عزت دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس ملے گی. اگر نہیں ہے تو عزت نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے، اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے، اور اس کی سنتوں کا اہتمام کرنے، اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. سوال ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عصر کے بعد سجدہ کرنا منع ہے. آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھی، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سجدہ کرنے سے منع کیا ہے؟ عصر کے بعد سجدہ منع ہے، لیکن عصر کے بعد سجدہ کرنا اس وقت منع ہے جب سورج میں پیلا پن پڑ جائے، اس سے پہلے سجدہ کرنا منع نہیں ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے، یعنی پیلا ہو جائے تب تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اگر یہ صحیح ہے تو جامع دعا کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں جامع دعا کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چیزیں نہیں مانگ سکتے. جامع دعا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں وہ چیز مانگی جائے کہ کم سے کم الفاظ میں وہ بات پوری مل جائے. ہاں اگر صرف انسان کو جوتے کی یا جوتے کے تسمے کی ضرورت ہو تو ظاہر بات ہے جامع دعا یہی ہے کہ اللہ جوتے کا تسمہ عطا فرما دے, تو یہی جامع ہوا. یہ نہیں کہ اللہ جوتے کے تسمے کا دھاگا دے, تو یہ اس کی دعا نہیں ہوگی. جامع دعا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے. لیکن جب دعائیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی باتیں مانگنی ہوتی تو ایسے الفاظ میں مانگتے کہ جس میں جامع الفاظ میں بات آ جائے. تو کئی چیزوں کے مانگنے کے لیے جامع دعا, مثلا اللہم انی اسألوک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم. اے اللہ جو چیز تیرے علم میں خیر ہے وہ مجھ کو دے, اے اللہ جو تیرے علم میں شر ہے مجھ کو اس سے بچا. کیونکہ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں, خیر سمجھ کے دوڑتے ہیں اس کی طرف, معلوم پڑتا ہے وہ گڑا تھا اور کود جاتے اس کے اندر, تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے علم میں جو خیر وہ دے, اللہ کے علم میں جو شر ہے اس سے بچا. جنت تلوار کے سائے میں, اس کا کیا مطلب ہے؟ جنت تلوار کے سائے میں کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت ہو اور وہاں پر جنگ کے حالات ہوں, کسی نے اسلامی حکومت پہ حملہ کیا ہے, تو ظاہر بات ہے ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. تو جب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے خلیفہ کی ماتحتی میں جنگ کے حالات ہو جائیں تو ایسی صورت میں لڑنا اور اس میں قتل ہونا جنت کا دروازہ کھولتا ہے. جہاد قیامت تک رہے گا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کوئی آدمی جہاد کو ریپیئر کر کے بند نہیں کر سکتا ہے, قیامت تک رہے گا. لیکن ادھر ادھر دھماکے کرنا, بم پھوڑنا ہے, جہاد نہیں ہے, یہ بزدلی ہے, یہ بزدلی ہے, یہ جہاد نہیں. اسلام اس کو یاد رکھیے, اس دنیا میں جو چل رہا ہے, کون کر رہا ہے, مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, یہ تو بات کی بات ہے. جو بھی کر رہا ہے بزدل ہے, اور یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی آدمی دکانوں میں, مکانوں میں اور یہاں وہاں بم پھوڑتا رہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں ہر ملک آج دنیا کا ایسا ہے جس کی اپنی فوج ہے, ڈیفینڈ کرنے کا حق ہے اس کو, تو وار فی نفسی ہی غلط نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کبھی وار نہیں ہوتا. سارے ریلیجس سکرپچرز میں وار ہے, ساری مذہبی کتابوں میں, چاہے کرسچینٹی ہو یا ہندوزم یا کوئی بھی مذہب ہو, اس میں وار کا ذکر ہے. لیکن ظلم کرنا غلط ہے, دھوکہ دینا غلط ہے. حکومت اگر ساری آسانیاں پیدا کر رہی ہے تو حکومت کے خلاف بغاوت کرنا غلط ہے. تو آج اسلام کی اشاعت کی ہم کو اس ملک میں اجازت ہے اور بہت سارے ملکوں میں اجازت ہے, اسلام پہ چلنے کی اجازت ہے. اس ملک کے خلاف بغاوت کرنا اور یہاں وہاں دھماکے کرنا, یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں. علماء نے اسی کا فتویٰ دیا ہے, یہی فتویٰ شیخ الالبانی کا, یہی فتویٰ شیخ عثیمین کا, یہی فتویٰ شیخ بن باز کا, شیخ ربیع بن ہادی مدخلی کا, شیخ صالح الفوزان کا, اور کتنے نام آپ کو گناؤں میں. تو اسلام یہ ہے کہ جب جنگ کے حالات اسلامی حکومت کے لیے مجبوری ہو جائے تو وہ اس میں جنگ کرے گی, اور اس میں قتل ہونے والا جنت میں جائے گا, شہید ہوگا اگر اللہ کے لیے لڑائے. لیکن یہ نہیں کہ اس کا مطلب آدمی تلوار نکال کے چوک میں نکل کے کھڑے ہو کے تلوار کے سائے میں تو سر پہ نکال کے کھڑا ہو جائے اور سب کو مارنا شروع کر دے. اسلام میں یہ نہیں, بعض باتیں کڑوی لگتی ہیں لیکن ہے ایسا ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات صاف صریح ہیں, جہاد قیامت تک رہے گا. لیکن کوئی بھی آدمی اپنے دل سے کسی بھی چیز کو جہاد بولے یہ نہیں, علماء کی رہبری ضروری, ورنہ کوئی بھی آ کے آپ کے کان میں بول دے چلو جہاد کو تو غلط ہے. علماء کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے, دین کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل میں اللہ کی طرف رجوع ہونے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.